أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی مجدد میت حاضرہ سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اردو کے مشہور شاعر محسن کاکوروی اپنی معراج کے بارے میں ایک قصیدہ جو کہ ہمارے نصاب میں بھی ہے، جس میں سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، سینا اعلی حضرت کو سنانے کے لیے آئے. ظہر کے بعد حضرت کی محفل ختم ہونے والی تھی، دو شعر سنائے ہوں گے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بقیہ اشعار عصر کے بعد سنائے جائیں گے. سینا اعلی حضرت گھر میں تشریف لے گئے اور ظہر اور عصر کے درمیان 67 شعر، یہ پوری نظم جو کہ اسرا کی خوشی میں مبارکباد پر منحصر ہے، جس کو اعلی حضرت نے معراج نظم، یہ نظم کی بلندی نظر گدا جو کہ ایک فقیر نے پیش کی ہے بحضور سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلاۃ والسلام در تہنیت شادی اسرا، اسرا و معراج کی خوشی میں مبارکباد کے بارے میں ایک نظم کی معراج جو ایک گدا یعنی امام احمد رضا نے حضور سلطان الانبیاء کے دربار میں پیش کی ہے. اس کا پہلا دیکھیے، سنتیں بہت ہیں، فنون بلاغت میں 244 سنتیں ہیں. ان 244 سنتوں میں اگر ہم چلے گئے تو شاید ہو سکتا ہے کہ 5-6 شعر بھی مشکل سے ہوں. کسی دن اگر موقع ملا تو ان سنتوں پہ بات کریں گے کہ یہ فنون کون کون سے ہیں. ان فنون میں ایک ہے برات استحلال یا حسن ابتدا. شاعر پہلے مصرے میں یا کسی کتاب کے خطبے میں، اور بعض اوقات جو قادر الکلام مصنف ہوتے ہیں وہ کتاب کے نام میں ہی یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کتاب کس موضوع پر ہے اور اس میں شاعر کا موقف کیا ہے، شاعر اس کتاب میں کس بارے میں کہنا چاہتا ہے. اور اس میں کچھ چیزیں اضافت بھی ہوتی ہیں، جیسے اعلی حضرت عظیم البرکت نے اگر کسی کتاب کا نام رکھا ہے تو اس کتاب کے نام میں ہی اعلی حضرت نے بتا دیا ہے کہ یہ کتاب کس موضوع پر ہے اور اس میں اعلی حضرت کا موقف کیا ہے. ساتھ ساتھ اعلی حضرت نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کی تاریخ کون سی ہے. اسی طرح عموماً آپ کو اعلی حضرت کے خطبوں میں ملے گا کہ اعلی حضرت کتاب کے خطبے میں ہی اپنا مسلک خطبے کے اندر ہی واضح کر دیتے ہیں. اسی کی ایک جھلک برات استحلال یا حسن ابتدا. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے،
وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے.
خوبیاں تو بہت سی ہیں، جس میں ایک خوبی کو ہم کہتے ہیں تجنیس کامل اور تجنیس جزوی. تجنیس کامل یہ ہوتی ہے کہ ایک شعر میں دو لفظ ایسے ہوں جو ہم وزن ہوں اور اس میں اکثر لفظ ملتے جلتے ہوں. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سرور اور کشور، اسی طرح آپ کو ملے گا طرب اور عرب، اسی طرح آپ کو ملے گا ساما اور مہما. تو یہ صنعت لفظی ہیں، جن کی تقریباً 244 قسمیں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس کی طرف جائیں, ہم صرف اس اشعار کے معنی کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے ٹائم میں یہ قصیدہ پورا کر سکیں. قرآن شریف میں جب معراج شریف کا ذکر ہوا تو اس کی بھی ابتدا ہوا ہو الذی اسرا بعبدہ, سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات. اس ذات کی پاکی بیان کی گئی. اعلی حضرت نے بھی اس کی ابتدا وہ سرور کشور رسالت, وہ سرور جو رسالت کی سلطنت کے بادشاہ ہیں, وہ بادشاہ جو رسالت کی سلطنت کے سرور ہیں, جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. جب عرش پر جلوہ گر ہوئے تو عرب کے مہمان, اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک وصف ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کے ہیں.
نئے نرالے سرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے, نئے نرالے سرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے.
تو معراج پر جب رسالت کی سلطنت کے بادشاہ تشریف لے گئے عرش پر, تو وہاں پر خوشیوں کے نئے نرالے سامان کیے گئے تھے. ہمارے یہاں اگر کوئی مہمان آئے تو اس کے لیے اسپیشل انتظام کیا جاتا ہے, خوشی منائی جاتی ہے, اور جو کچھ ہوتا ہے مہمان کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے, اور یہی عرب کی مہمان نوازی کا سلیقہ ہے. یہ مہمان نوازی نہیں ہے, یہ کنجوسی ہے کہ اگر کسی کے یہاں مہمان آئے تو منہ بگاڑے اور کسی طرح بھگانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے محبوب ہیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بلانے پر عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے تو ان کی مہمان نوازی کے لیے نئے نرالے خوشیوں کے سامان میسر کیے گئے تھے.
بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک پلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر آنا دل کا بولتے تھے.
اسی کو اعلی حضرت بتاتے ہیں کہ بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر یا گھر دونوں ملتے ہیں, انا دل کا بولتے تھے. انا دل اندلیب کی جمع ہے. تو جو فرشتے تھے اور جو آسمان تھے وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے راگ میں اندلیب کی طرح گا رہے تھے. کیا گا رہے تھے؟ کہ آج بہار کا دن ہے, سب کو خوشیاں مبارک ہوں, اور اس چمن کو آباد ہونا مبارک ہو. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے.
وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھوم, ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے.
اب آگے بڑھتے ہیں اعلی حضرت کہ وہاں فلک پر, فلک آسمانوں کو کہتے ہیں, وہاں آسمانوں میں اور یہاں زمین میں, یعنی وہاں آسمانوں میں یہ خوشی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, اور زمین میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روانگی کی دھومیں مچی ہوئی تھی. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. سنتوں میں ایک سنت تضاد ہوتی ہے. تضاد یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی شعر میں ایک چیز بیان کیا جائے اور دوسرے ایک لفظ سے اس کی ضد بیان کی جائے. فلک اور زمین, فلک کا الٹا آسمان ہوتا ہے, یہ تضاد لفظی ہے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی جھومے، ہم دیکھیں گے رچی تھی اور مچی تھی، یہ سند تجنیس ہے. ادھر اور ادھر، یہ سند تضاد ہے. وہاں فلک پر، وہاں آسمانوں میں اور یہاں زمین کے اندر خوشی مچی ہوئی تھی اور دھومیں برپا تھی. آسمان سے انوار ہنستے ہوئے آتے، نفحات، نفحات کہتے ہیں خوشبو کے بھپکے کو. زمین سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں اور آسمانوں سے فرشتے اور انوار اتر رہے تھے، اور اس طرح وہاں آسمانوں میں شادی رچی ہوئی تھی اور زمین میں دھومیں مچی ہوئی تھیں.
یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے.
یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے. سرکار کے رخ انور کی یہ روشنی پڑ رہی تھی کہ عرش اعظم تک گویا کہ چاندنی چمک رہی تھی، عرش اعظم تک اس کا نور گیا ہوا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اپنے گھر میں ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، ابھی سفر پر تشریف نہیں لے گئے. اس سے اگلے مصرے سے اعلی حضرت حرم شریف کے اندر سرکار کی روانگی کا منظر بیان کریں گے. ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھر میں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اپنے گھر میں ہونے کے باوجود سرکار کے رخ انور کی وہ روشنی تھی کہ عرش تک اجالا ہو چکا تھا، اور وہ پوری رات اس طرح جگمگا رہی تھی جس طرح کے اگر روشنیوں کے درمیان بڑے بڑے آئینے لگا دیے جائیں تو روشنیوں کا عکس ان آئینوں کے ذریعے 10 گنا زیادہ پھیلتا ہے اور روشنی بڑھ جاتی ہے. اس کا آپ مظہر دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور میں شاہی قلعے میں ایک شیش محل ہے. شیش محل میں دیواروں کے اندر شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگا دیے گئے ہیں. اگر ہم وہاں جا کر صرف ایک ماچس کی تیلی کو بھی روشن کرتے ہیں تو پورا کمرہ فل روشنی سے منور ہو جاتا ہے. اعلی حضرت فرما رہے تھے کہ اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ جگہ جگہ پر بڑے بڑے آئینے نصب کر دیے گئے ہیں اور یہ روشنی 10 گنا بڑھتی جا رہی ہے. نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کی ابتدا میں سیدہ ام ہانی کے گھر سے ہوئی، سرکار کی پھوپھی ہیں. ابھی بھی M67 نمبر کا ایک پلر ہے جو نشانی ہے، سیدہ ام ہانی کے مکان کی نشانی کے طور پر، اور اس پر ترکیوں نے ایک الگ قسم کا نقشہ بنایا ہوا ہے. اس کی فوٹو میرے موبائل میں بھی موجود ہے. تو سیدہ ام ہانی کا مکان مطاف کے قریب ہی ہے، مکہ شریف میں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا. سید ام ہانی کے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرماتے. اللہ تعالی نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. انہوں نے آ کر، مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرماتے. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے کافوری لب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے تلووں سے لگائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بیدار ہو گئے. پوچھا کہ جبریل کیوں آنا ہوا؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ انا الہک یقرؤک السلام، بے شک آپ کا رب آپ کو سلام بھیجتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج کے لیے دعوت دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کعبۃ اللہ میں آئے.
نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے.
اس وقت کے منظر کی منظر کشی کرتے ہوئے آلہ فرماتے ہیں کہ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا. کعبۃ اللہ کو گویا کے سجایا اس طرح گیا. کعبۃ اللہ نے اپنا سنوار آج رات کی خوشی میں اس طرح کیا جس طرح کے نئی نویلی دلہن اپنے آپ کو سجاتی ہے. وہ پہلے نکھرا, نکھر کے سنورا اور سنور کے پھر نکھرا. اور اس نے اپنی زیب و زینت کے لیے جس طرح ایک تل ایک حسین جسم پر بناؤ کا ایک انداز ہوتا ہے, اعلی حضرت حجر اسود کو تل سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. کعبۃ اللہ کی کمر میں جو حجر اسود کا کالا پتھر گویا ایک تل کی طرح تھا, یہ بھی حسن کا ایک انداز تھا. جس طرح کے دلہن جب سجتی ہے تو وہ نئے کپڑے بھی پہنتی ہے اور اپنے حسن کو بتاتی بھی ہے, اسی طرح اب بعض لوگ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بھائی کعبۃ اللہ کو آپ لوگ دولہا یا آگے اعلی حضرت نے اسی معراج میں سرکار کے لیے اگلے مصرے میں آئے گا نظر میں دولہا کے پیارے جلوے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اسم گرامی عروس مملکت اللہ, اللہ تعالی کی مملکت کے دولہا ہماری درود شریف کی کتابوں میں ملتا ہے. اور کعبۃ اللہ کے بارے میں حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ کعبۃ اللہ قیامت کے دن ایک عروس کی شکل میں ہوگا, ایک دلہن کی شکل میں ہوگا, اور جن لوگوں نے اس کا طواف کیا ہوا ہے وہ سب اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے اور کعبۃ اللہ ان سب کو لے کر جنت میں چلے جائے گا. تو کعبۃ اللہ کے ساتھ دلہن کی جو تشبیہ ہے یہ احادیث میں وارد ہوئی ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دولہا کی تشبیہ اگر حدیث میں وارد نہ بھی ہوتی تو چونکہ دولہا کسی بھی برات کا مرکز ہوتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں, اس لحاظ سے بھی کہ برات میں سے اگر دولہا کو نکال دیا جائے تو کچھ بھی نہیں بنتا. جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اے محبوب اگر میں تم کو پیدا نہ کرتا تو نہ میں آسمانوں کو بناتا نہ زمین کو بناتا. اگرچہ حدیث شریف میں دولہا کا لفظ وارد نہ ہوتا تو مانوی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی کائنات کی جان بھی ہیں, جس طرح برات کی جان دولہا ہوتی ہے اس طرح اس دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہی باعث تخلیق کائنات ہیں.
نظر میں دولہا کے پیارے جلوے حیات محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلیے ذات بہت کے تھے.
اعلی حضرت کہتے ہیں نظر میں دولہا کے پیارے جلوے, اعلی حضرت نے اسی عروس کے لفظ کو کہ قیامت کے دن کعبۃ اللہ ایک دلہن کی طرح نکھارا جائے گا اور جتنے بھی طواف کرنے والے ہیں وہ اس سے متعلق ہو جائیں گے اور کعبۃ اللہ ان کو لے کر جنت میں چلے جائے گا. آلات اسی عروس کے لفظ کو دلہن کے لفظ کو تشبیہتاً اشارہ میں استعمال کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ایک دلہن کی طرح اپنا سر جھکائے ہوئے اور گویا کہ اس نے سیاہ پردہ منہ پہ ڈالا ہوا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات احدیت کی تجلیاں چمک رہی ہیں. حضرت بتاتے ہیں، نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے. ہم اگر محراب کو دیکھتے ہیں تو محراب گویا اس طرح نظر آتی ہے کہ ایک دلہن نے اپنے سر کو شرم سے جھکایا ہوا ہے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل، اور کعبۃ اللہ کو جو غلاف ہے کالا، وہ گویا سیاہ ایک اوڑھنی ہے جو کعبۃ اللہ نے اپنے منہ پر ڈالا ہوا ہے، اور اس پر جو تجلیات ہیں اس کے چہرے پر وہ ذات احدیت کی ہیں. سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلیے ذات بہت سے تھے.
خوشی کے بادل امند کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے.
خوشی کے بادل امڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے. طاؤس مور کو کہتے ہیں. اسی حالت میں جب کعبۃ اللہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو خوشی کے بادل اتنے آئے کہ ان کے لیے اعلی حضرت امنڈ کے آئے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ پے در پہ بادل آنا، خوشی کے بادل پے در پہ آنے لگے. اور جو ملائکہ تھے اور جو انسان تھے اور جو نوری مخلوقات تھی ان کے دلوں کو مور سے تصویر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دلوں کے طاؤس رنگ لائے. طاؤس بتاتے خود مور ایک پرندہ ہے جس میں بہت خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، لیکن اعلی حضرت کہتے ہیں کہ جو نوری مخلوق کے جو دل تھے ان پر ایک نیا نکھار نیا رنگ آ گیا. وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ حمد بیان کی جا رہی تھی کہ حرم خود وجد کنا تھا، کعبۃ اللہ خود جھوم رہا تھا.
یہ جھوما میزا بے در کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، فوار برسی تو موتی جھڑ کر، حسیم کی گود میں بھرے تھے.
جھومنے کا عالم یہ ہوا کہ یہ جھوما میزا بے زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر. میزا بے رحمت جن لوگوں نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی ہے، سونے کا ایک میزاب یا پرنالا بنا ہوا ہے، اس پر جب پانی پڑتا ہے تو اس کے آخر میں ایک پترا لگا ہوا ہے، اس پترے پہ جب پانی پڑتا ہے تو وہ پترا ہلتا ہے اور جو پانی کعبۃ اللہ کی چھت سے گرتا ہے وہ ایک جگہ دھار بن کے نہیں گرتا بلکہ قطرے قطرے ہو کر پوری حتیم میں پھیل جاتا ہے. جب کبھی ابھی بھی مکہ شریف میں بارش ہوتی ہے، نجدی حکومت اب تو یہ کرتی ہے کوشش کہ وہاں سے تمام لوگوں کو نکال دے حتیم کے اندر سے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی بارش ہوتی تھی ہم لوگوں کو موقع ملتا تھا ہم لوگ گھس جاتے تھے. تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ صرف ایک جگہ پہ پانی گر رہا ہے، اس کے آگے جو پترا لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے سب جگہ پوری حتیم میں پانی کے قطرے گرتے تھے. بعض اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ پورے کعبۃ اللہ میں بارش ہو رہی ہے، پورے مطاف میں بارش ہو رہی ہے لیکن کعبۃ اللہ پہ برف گرتی تھی یا اولے پڑتے تھے اور یہ موتی بن کر حتیم میں گرا کرتے تھے. اعلیٰ اسی کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوما میزاب زر کا جھومر، جس طرح دلہن اپنے بالوں میں جھومر لگایا کرتی ہیں جو ایک قسم کا زیور ہوتا ہے جو ایک چین کے ساتھ بندھا ہوتا ہے اور مانگ کے اوپر رکھا جاتا ہے، تو اعلیٰ اس کی تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ جھومر ہے جو کعبۃ اللہ دلہن کے سر پہ رکھا ہوا تھا، اور وجد کی یہ کیفیت تھی کہ یہ جھومر ڈھلک کر کان پر آ گیا تھا، اور جب فوار برسی جب بارش نور کی بارش ہوئی تو موتی جھڑ کر یا موتی وہاں سے جو برس رہے تھے تو حتیم کی گود میں، حتیم کو اعلی حضرت نے تشبیہ دی ہے ایک دلہن کی گود سے، جس طرح دلہن چار زانو بیٹھتی ہے تو اس کے جھومر سے جو بھی چیز گرے گی وہ اپنی گود میں گرے گی. حضرت اسی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب فوار برسی تو اس جھومر سے جو موتی پانی کے قطرے موتی بن کر گرے تو وہ حتیم جو کہ دلہن ہے اس کی گود میں گرے.
دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے.
دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے. غزال ہرن کو کہتے ہیں. ہرن کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں کہ نافا نکلتا ہے. نافا ایک قسم کی تھیلی ہوتی ہے. یہ خاص قسم کے ہرن ہوتے ہیں جن میں مشک نافا کی تھیلی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اس تھیلی میں خون ہوتا ہے اور یہ خون اس ہرن کی تھیلی میں رہنے کے بعد بہت تیز عطر بن جاتا ہے جس کو مشک یا مشک اصفر کہا جاتا ہے. آج سے تقریباً 20 سال پہلے تقریباً 7,500 ریال کا ایک مشک نافا بلا کرتا تھا. اتنا قیمتی ہے, بہت گرم اس کی خاصیت ہے. تو اس کی اتنی تیز خوشبو ہوتی ہے کہ اگر یہ اصلی مل جائے تو اس کو آدمی اصلی ایک قطرہ بھی کھا نہیں سکتا, اتنا گرم ہوتا ہے. اس کی بہت تیز خوشبو ہوتی ہے. اب روایتوں میں ملتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو کچھ ہرن سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس ان کی دلجوئی کے لیے حاضر ہوئے. سیدنا آدم علیہ السلام نے ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان ہرنوں کی نسلوں میں مشک نافع پیدا کر دیا. اور اس کے بعد دوسرے ہرنوں کو جب پتہ چلا تو وہ بھی گئیں سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت میں, لیکن ان میں یہ خوبی پیدا نہ ہوئی. تو انہوں نے سوال کیا کہ حضور ہم میں یہ خوبی پیدا کیوں نہ ہوئی؟ تو کہا کہ پہلی ہرن جو گئی تھی وہ خلوص نیت کے ساتھ گئی تھی, جبکہ آپ جو گئی ہیں وہ نافے کی لالچ میں گئی تھی. خلوص کی اپنی بات ہوتی ہے. اس سے قطع نظر غزال ہرن کو کہتے ہیں. نافا وہ تھیلی جس کے اندر مشک کی خوشبو ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے کپڑے جو تھے وہ خوشبو سے مست تھے اور ان کپڑوں کو نسیم باد بہاری جو چل رہی تھی وہ ان کپڑوں کو اس کے منہ سے ہٹا کر گستاخی کر رہی تھی. اور جب کعبۃ اللہ کا کالا غلاف جب اڑ رہا تھا اس مشکبو غلاف میں ایسی خوشبو تھی کہ ہرن آ آ کر یہاں سے مشک کی تھیلیاں بھر رہی تھیں. دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے.
پہاڑیوں کا وہ حسن تزئیں وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تمکی سبا سے سبزے میں لہریں آتی دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے.
اعلی حضرت اب کعبۃ اللہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیت المقدس کی طرف روانگی کا منظر کشی کرتے ہیں. پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین, تزئین آرائش, پہاڑ اس خوبصورتی کے ساتھ آرائش کیے ہوئے تھے اور مرصع تھے. وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تمکی کہ ان پہاڑیوں کی چوٹی جو کہ بہت اونچی تھی وہ فخر سے اور ناز سے اپنی ایک بلندی دکھا رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مجھ پر سے گزر رہے ہیں. تو اس وقت پہاڑ پر جو سبزہ اگا ہوا تھا ان میں جب ہوا چل رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ پہاڑوں نے سبز قسم کے کپڑے یا دوپٹے پہنے ہوئے ہیں، اور یہ دوپٹے جن میں کے شبنم کے موتی لگے ہوئے ہیں، ایسے لگتا تھا کہ ہری چادر میں سفید رنگ کے موتی چنے ہوئے ہیں، اور یہ چادر ہوا سے ہل رہی ہے۔ پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، سبا سے سبزے میں لہریں آتی، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے۔
نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا، کہ موجیں چھڑیاں تھی دھار لچکا، ہوا بے تاباں کے تھل تکے تھے۔
نہا کے نہروں نے وہ چمکتا، یہ تو آلات نے پہاڑوں کا بیان کیا۔ اب رستے میں جن نہروں پر، جن دریاؤں پہ گزرے، اگر ہم کسی لیس کی دکان پر جائیں تو تین قسم کی چیزیں ہم کو نظر آئیں گی۔ ایک وہ لمبی نالیاں جو چمکدار ہوتی ہیں، جس کے اندر دھاگا پرویا جاتا ہے، ایک موتی، اور ایک گول قسم کے جس کے اندر ستارے ہوتے ہیں، جن کے اندر سوراخ ہوتے ہیں۔ عموماً جتنی بھی ایمبرائڈری کے علاوہ جو کام ہوتا ہے، اس میں یہ تین چیزیں لگتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نہا کے نہروں نے وہ چمکتا، نہر بذات خود پانی پر مشتمل ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ نہر نہا کے تازہ پانی سے غسل کر کر تیار ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنا پرانا مٹی والا جو پانی کا لباس تھا اتار کر صاف و شفاف پانی کا لباس پہن لیا تھا، اور یہ پانی چونکہ چلتا تھا، تو جب چلتا تھا تو اس میں جو نہریں تھیں وہ ایسے لگتا تھا کہ یہ لچکا لگا ہوا ہے، جس کو کہ ہم گول لمبی قسم کی نالیاں ہوتی ہیں، یہ چھڑیاں تھیں، اور جو اس کی دھار تھی، اس میں جو موجیں تھیں یہ چھڑیوں کی طرح تھیں، اور جو اس میں دھار تھی، جب موجوں کا جو کنارہ بنتا ہے اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دھار لچکے کی طرح تھے، اور جب یہ موجیں الٹتی ہیں تو بلبلے نکلتے ہیں جن کو حباب کہتے ہیں، یہ حباب ان موتیوں کی طرح تھے جو کسی لباس میں یا دوپٹے میں سیے جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نہاں کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا، نہروں نے نہا دور کر ایک چمکتا ہوا بہتے ہوئے پانی کا لباس پہن لیا، اس میں جو موجیں تھیں وہ چھڑیوں کی طرح تھیں، اس میں آرائش کی ہوئی تھی دھار کی، گویا لچکا تھا، اور جو چمکتے ہوئے بلبلے تھے ایسے لگتا تھا کہ موتی ٹکے ہوئے ہیں۔
پرانا پردا مل گجا تھا، پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، قدم قدم فرش بادلے تھے۔
پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ستائیسویں شریف کو معراج ہوئی، ستائیسویں رات کو چاند نہیں ہوا کرتا، جب چاند نہیں ہوتا تو چاندنی بھی نہیں ہوتی۔ تو اعلیٰ کہتے ہیں کہ چاند نہیں تھا یہ بات نہیں ہے، چونکہ چاندنی کا جو لباس تھا نا وہ میلا تھا، پرانا ہو گیا تھا، اور اس کی جو سفید چاندنی جب میلی ہو جاتی ہے اگر کوئی مہمان آنے والا ہو تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو آلات کہتے ہیں کہ پرانا پرداغ مل گجا، مل گجا یعنی مٹیالا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا۔ چاندنی فرش کے طور پر بچھائی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس سنت کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاندنی یا زمانہ سنت ہے کہ چاندنی سے مراد سفید کپڑا جو کسی مہمان کے آنے پر بچھایا جاتا ہے کسی اسٹیج کو سجانے کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ چاندنی کا جو فرش تھا، اس سے مراد چاند موجود نہیں تھا اس وقت، تو چاندنی بھی نہیں تھی، تو یہ چونکہ پرانا ہو گیا تھا، مٹیالا ہو گیا تھا، اس کو ہٹا دیا گیا، اور اس کی جگہ جو نگاہ کے تار، آنکھوں کا جو تار ہے، اس کو اعلی حضرت آنکھوں کے تار کو نورانی شعاؤں سے تشبیہ دیتے ہیں، ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، سینکڑوں میل تک، قدم قدم فرش بادلے تھے. بادلہ وہ کپڑا ہوتا ہے جس پر کے موتی ٹکے ہوئے ہوں. تو ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، قدم قدم فرش بادلے کا فرش بچھا دیا گیا تھا. اب بادلے سے مراد ان بادلوں کا فرش بھی لے سکتے ہیں، کہ بادل ہمیشہ اجلا اور سفید رنگ کا ہوا کرتا ہے، اور چاندنی کبھی میلی بھی ہو جاتی ہے. اس وقت چاندنی نہیں تھی، حالات اس وقت کا فائدہ اٹھاتے کہتے ہیں کہ چونکہ چاندنی کا فرش پرانا اور میلا ہو گیا تھا، اس کو ہٹا دیا گیا، اور بادلوں کا سفید رنگ کا بالکل دودھ رنگ کا فرش، جو کہ محبوبین اور معتقدین اور عاشقین کی آنکھوں کے تاروں سے بنا ہوا تھا، بچھا دیا گیا.
غبار بن کر نثار جائے، کہاں اس رہ گزر کو پائے، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے.
غبار بن کر نثار جائیں، اعلی حضرت حسرت کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی سواری جاتی ہے تو پیچھے اس سے غبار اٹھتا ہے، اور غبار اس طرح ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ پیچھا کرنا چاہتا ہے اپنے محبوب کا. غبار یہ چاہتا ہے کہ وہ محبوب کے ساتھ چلے، لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے تھوڑی دیر محبوب کے پیچھے چل کر پھر زمین پہ بیٹھ جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غبار بن کر نثار جائیں، ہم غبار بن کر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی راہ گزر پر نثار ہو جائیں، کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں. ہمارے نصیب میں یہ کہاں کہ ہم اس رہ گزر کو پا سکیں. کس رہ گزر کو؟ جہاں ہمارے دل بچھے ہوئے تھے، حوروں کی آنکھیں بچھی ہوئی تھیں، اور فرشتوں کے پر سرکار کے استقبال کے لیے بچھے ہوئے تھے. غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے.
خدا ہی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے.
خدا ہی دے صبر جان پر غم، اپنی جان کو صبر کا دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جان تجھے اللہ ہی صبر دے، تیرا اشتیاق اپنی جگہ ہے لیکن تقدیر اپنی جگہ ہے. یہ حسرت اپنے محبوب کو کے مقام کو بیان کرنے کے لیے شاعر استعمال کرتے ہیں. خدا ہی دے صبر جان پرغم، یہ اپنے آپ کو ملامت کرنے کے ساتھ اپنے محبوب کے وصف کی خوبی بیان کرتے ہیں کہ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم کہ تو اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی، جب ملائکہ ان کو جھرمٹ میں لے کے چلے جنت کا دولہا بنانے کے لیے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا جنت کا دولہا بنا رہے تھے.
اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے.
اب سرکار کو کس طرح سنوارا جا رہا تھا؟ تو سرکار کو جب آسمانوں میں معراج کے لیے جب بیت المقدس کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو مہمانوں کے آنے پر، اور ہمارے بعض گھرانوں میں اب بھی دلہن کے آنے پر ان کے سر سے بلائیں اتاری جاتی ہیں اور صدقہ دیا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تو بذات خود رحمت ہی رحمت ہیں، تو ان کا صدقہ اس طرح اتارا گیا کہ سرکار کے چہرے مبارک کے اوپر سے نور بانٹا گیا، اور نور کا اتنا بڑا کوانٹیٹی بانٹی گئی کہ اللہ کے لیے باڑا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک کا صدقہ جب اتارا گیا تو اتنا نور بٹا، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، اتنی بڑی کوانٹیٹی میں بکھرا بٹ رہا تھا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، تو وہاں مانگنے والے کون تھے؟ چاند تھا، سورج تھا، ستارے تھے. اب چاند کے حصے میں اور سورج کے حصے میں، چاند اور سورج کو ایک پیالوں سے تشبیہ دیتے ہیں کہ گویا یہ گدا ہیں جو سرکار کے رخ انور کے صدقے میں جو نور کا باڑا بٹ رہا ہے اس کی خیرات مانگ رہے ہیں، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے.
وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے.
اب ستاروں کے ہاتھ میں کیا آیا؟ ستاروں کے بارے میں عرض کہتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بھائی وہ تو چاند اور سورج تھے، انہوں نے تو سرکار کے چہرے مبارک کا جو نور کا صدقہ بٹا وہ پایا، اب یہ تاروں کو کیا ملا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ تارے جو اب ہم کو جھل مل کرتے ہوئے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کٹورے ہیں جو تاروں نے سرکار کے غسل مبارک کا جو پانی نکلا تھا اس کو کٹوروں میں تاروں نے بھر لیا تھا، وہ اب تک چمک رہا ہے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. ارے بھائی آپ نے جنت کو بھی دے دیا، آپ نے سورج کو بھی دے دیا، چاند کو دے دیا، اب جنت کو کیا ملا؟ ہر کہتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھوون، سرکار کے چہرے مبارک کا صدقہ جو اتار ملا وہ تو چاند سورج نے لے لیا، جو نہانے میں پانی گرا تھا وہ تو تاروں نے بھر لیا، اب جو تلووں کے دھونے کا جو پانی تھا اس کو کیا کیا گیا؟ اس سے جنت میں رنگ و روغن کیا گیا، اس سے جنت کی آراش کی گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے جو پران جو کپڑے پہنے ہوئے تھے جب وہ بانٹے تو اس سے جنت کے جو باغ تھے اس کے پھول بنائے گئے. جنت کے اندر جو نورانی پھول ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنے ہوئے کپڑوں سے بنائے گئے. بچا جو تلووں کا ان کے دھوون، بنا وہ رنگت جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے.
بچا جو تلووں کا ان کے دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے.
اب سورج جب ایک منزل سے دوسری منزل میں جاتا ہے، اس کو علم نجوم کی اصطلاح میں تحویل مہر کہتے ہیں. تحویل مہر کی بہت سی ساعتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک ساعت جو تحویل مہر کہلاتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی قسمت اب بدلے گی، اب موسم بہار آئے گا، تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی، تمام نحوستیں ٹل جائیں گی، اور اب نور و رحمت کی بارش ہوگی. تو اعلیٰ کہتے ہیں خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، تم کو خوشخبری مبارک ہو کہ سورج ایک منزل سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منزل ناسوت، یہ زمینی جو منزل ہے اس کو منزل ناسوت کہتے ہیں، جو آسمانی منزل ہے اس کو منزل ملکوت کہتے ہیں، اور جو لامکان کی منزل ہے اس کو منزل لاہوت کہتے ہیں. سرکار اس عالم ناسوت سے، یہ عالم ناسوت کا سورج جب عالم ملکوت میں تشریف لے جائے گا تو یہ تحویل مہر کی یہ خبر ہے، اور اس کی بشارت یہ ہے کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی وہاں کی پوشاک زیب تن کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوری لباس پہن لیا، یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے۔ ادب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ادباً دسترخوان کو اٹھانا نہیں کہا جاتا، دسترخوان کو بڑھانا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جوڑے کو اتارنا نہیں کہا جاتا بلکہ جوڑے کو بڑھانا کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا جو مادی جوڑا تھا وہ بڑھا کر اب نورانی پوشاک زیبتن کی دی۔ احادیث میں آتا ہے کہ رضوان جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لائے تو اپنے ساتھ سرکار کا امامہ شریف لے کر آیا، جو نورانی امامہ شریف تھا جو کئی لاکھ سال پہلے جنت میں پیدا کیا گیا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رکھا گیا تھا۔ اس کے ارد گرد 40,000 فرشتے ہر وقت درود اور سلام کی گلدستے پیش کیا کرتے تھے۔ جب رضوان کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ بھیجنے کا حکم دیا تو ان فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے ان کے امامے پر کئی لاکھ سال سے صلاۃ و سلام کے گلدستے نشاور کر رہے ہیں، ہمیں بھی یہ شرف بخشا جائے کہ ہم اس امامے کے ساتھ دنیا میں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی، وہ فرشتے یہ امامہ شریف لے کر آئے تھے جو نورانی امامہ تھا۔ روایتوں میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ اعلی حضرت نے اس قصیدے میں معراج کی تفصیلات کی طرف نہیں گئے، ورنہ احادیث میں جو معراج کی تفصیلات اعلی حضرت بیان کرتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہزاروں شعر کی طرف چلے آتے۔ اعلی حضرت نے صرف ایک مبارک باد کا ایک نظم لکھی ہے اور اس میں اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت کیفیت کیا تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں وہاں کی پوشاک زیب تن کی، جسم مبارک پر نورانی پوشاک پہن لی تھی اور یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے۔
تجلی حق کا سہرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، درو یا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، جو ہم ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔
اب نورانی پوشاک کا کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تجلی حق کا سحر اثر پر، اللہ تعالی کی ذات کی تجلی کا سہرا سر پر سرکار نے باندھا، صلاۃ و تسلیم سرکار پر نشاور کی، صلاۃ و سلام کی نشاور ہو رہی تھی اور سرکار اس شان سے تشریف لے جا رہے تھے کہ دونوں طرف قدسی یعنی فرشتے، دونوں طرف فرشتے لائن لگا کر کھڑے ہوئے تھے اور سلامی کے واسطے دونوں طرف لائن لگا کر کھڑے تھے اور صلاۃ و تسلیم کی نشاور کی جا رہی تھی، درود سلام کے پھول نشاور کیے جا رہے تھے سرکار پر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سر اقدس پر اللہ تعالی کی تجلی حق کا سہرا سر پر تھا۔ تجلی حق کا سہرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نشاور، دو رویا دونوں جانب قدسی فرشتے پرے جما کر لائن لگا کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ اعلی حضرت اب پھر حسرت بیان کرتے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، اگر ہم اس زمین کی خاک بھی ہوتے تو لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن۔ تو سرکار کے لباس مبارک یا سرکار کے غسل مبارک کا جو پانی تھا وہ ہم شاید حاصل کر سکتے، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے، مگر کریں کیا کہ تقدیر میں ہمیں اس جگہ پر حاضری نہیں لکھی ہوئی تھی، چونکہ وہاں حاضری نہیں لکھی ہوئی تھی تو ہم تصورات میں اس جگہ حاضری کا تصور کر لیتے ہیں۔
ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے۔
ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک، زین کہتے ہیں گھوڑے کی پشت پر بیٹھنے کے لیے جو زین کسی جاتی ہے، تو براق پر ابھی سرکار سوار بھی نہیں ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کی بشارتیں سنا دی گئیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب جبریل امین نے عرض کی کہ حضور یہ براق ہے، اس پر آپ سوار ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، کہا میرے واسطے تو یہ ہے، میری امت کے لیے کیا ہے؟ اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے سیدنا جبریل علیہ السلام کو پیام آیا کہ آپ یہ خوشخبری سنا دیں کہ اللہ تعالی آپ کی امت کی مغفرت فرما دے گا اور ان کا حساب آپ کو سونپ دے گا۔ تو ابھی سرکار روانہ نہیں ہوئے کہ مغفرت کی خوشخبری کی سلامی کی توپیں، شلک کہتے ہیں سلامی کی توپوں کو، تو سرکار ابھی پشت زین تک نہیں پہنچے، ابھی براق پر بیٹھے نہیں ہیں کہ مغفرت کی بشارت کی توپیں چلا دی گئیں۔ صدا شفاعت ندی مبارک، شفاعت کا جب مقام دیا گیا تو شفاعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو مبارکباد دی کہ آپ نے اپنی امت کو بخشوا لیا۔ تو اس شفاعت کی استہنیت یا اس مبارکبادی سے گناہگار تو گناہگار، جو گناہ تھے وہ بھی مستانہ جھومنے لگے۔ گناہ اس لیے بھی جھومتے تھے کہ خدا تیرا شکر ہے کہ ہماری مغفرت کر دی گئی، ورنہ ہماری پاداش میں، ہماری وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اگر عذاب ہوتا اور مغفرت نہ ہوتی تو سرکار کے دلوں کو رنج پہنچتا، چونکہ اب مغفرت کی بشارت سنا دی گئی، یہ گناہ امتیوں کے لیے اب نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے گناہ بھی مستانہ وار جھوم رہے تھے۔
عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال دم خوردہ سا بھڑکنا، شعائیں بکے اڑا رہی تھی، تڑپتے آنکھوں پہ سائے تھے۔
عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، مختلف کتابوں میں مختلف رخش کی تعبیریں کی گئی ہیں، رخش سے کسی نے رخش مراد لیا ہے کہ سرکار کا چہرہ مبارک، ہمیں استاد نے پڑھایا اس سے، انہوں نے کہا کہ رخش سے مراد وہ گھوڑے جیسا جانور یا براق ہے، سواری کے جانور کو بھی رخش کہتے ہیں، ڈکشنری میں نہیں ملا۔ عجب نہ تھا اس براق کا چمکنا یا بدکنا، غزال دم خوردہ سا بھڑکنا، کہ وہ اس طرح بھڑک رہا تھا یا اس طرح پریشان ہو رہا تھا اور اس طرح بدک رہا تھا گویا کہ وہ گھبرا گیا ہے۔ اب اعلی حضرت بتاتے ہیں کہ اس کا، اس براق کا یہ بدکنا اور اس یہ براق کا یہ بھڑکنا بے وجہ نہیں تھا، کیوں کہ نور کی بہت تیز شعائیں آ رہی تھیں جو اس کی آنکھ پر پڑ رہی تھیں، اور آنکھ پر نورانی بجلیاں گر رہی تھیں، وہ اتنی نورانیت تھی کہ اس کی آنکھوں پر جانور جب کوئی تیز چمک دیکھتا ہے تو بھڑک جاتا ہے۔ یہ براق تو خود نورانی جانور تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے رخ انور پر وہ نور کی تجلیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کا وہ نور برس رہا تھا کہ وہ نورانی جانور بھی بدک گیا اور پھڑک رہا تھا اور چمک رہا تھا. عجب نہ تھا رخش کا چمکنا غزال ہرن دم خوردہ گھبرائے ہوئے ہرن کی طرح بھڑکنا شعائیں بکے اڑا رہی تھی. بکے کہتے ہیں بڑے بڑے جیسے بادل بھر کر آتے ہیں, یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دھواں نکلتا ہے تو ایک ساتھ دھواں نکلتا ہے پھر رک جاتا ہے پھر دھواں دوبارہ طاقت کے ساتھ آتا ہے, تو اس کو بکے اڑانا کہتے ہیں. شعائیں بکے اڑا رہی تھیں, تڑپتے آنکھوں پہ سائقے, سائقے یعنی بجلیاں, آنکھوں پر بجلیاں چمک رہی تھیں.
ہجوم امید ہے گھٹاؤ, مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ, ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ. ملائکہ میں یہ بلبلے تھے.
اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ببرات پر سوار ہو گئے. ہجوم امید ہے گھٹاؤ, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کو امتیوں کی اور تمام مخلوقات کی امیدوں نے گھیر لیا تھا. اب جب کوئی شاہی سواری آتی ہے تو اس میں لوگوں کو ہٹانے کے لیے دو قسم کے کام کیے جاتے ہیں, یا تو لوگوں کو دھکا دے کر دھتکار کا ہٹا جائے, یا لوگوں کو جو مانگ رہا ہے ان کو ان کی من کی مرادیں دے دی جائیں تو لوگ چلے جاتے ہیں. تو چونکہ سرکار کریم ہیں اور کریم کی دعوت پر جا رہے ہیں اور جو امید کا ہجوم ہو گیا ہے تو فرشتے کہہ رہے ہیں ملائکہ میں یہ غلغلے تھے, کہ ملائکہ میں یہ شور مچا ہوا تھا کہ یہ جو امیدوار آئے ہیں, یہ جو امیدیں آئی ہیں, ان کو ان کی امیدیں دو, ان کی دلی مراد دو اور ان کو روانہ کرو. ہجوم میں امید ہے گھٹاؤ, مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ, دھکا دے کر نہیں ہٹاؤ بلکہ ان کی مرادیں دو تاکہ روانہ ہو جائیں. ادب کی باغ, باغ لگام کو کہتے ہیں. فرشتوں میں یہ آواز تھی کہ ادب سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی براق کی باغ کو لو اور آگے بڑھاؤ, اور جو یہ ہجوم امید ہے ان کو ان کی مرادیں دے کر ان کو روانہ کرو.
اٹھی جو گردے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر, گھرے تھے بادل بھرے تھے جلسل, امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے. یہاں فرما رہے ہیں اٹھی جو گردے رہے منور, جو گرد اڑ رہی تھی نورانی راستے کی, اسی گرد کے لیے چاند کو کہہ رہے ہیں چاند کو کہ اس وقت تم کیا کر رہے تھے, اس نورانی گرد کو لے لیتے تھوڑی سی تمہارے ہاتھ آ جاتی, اس کو ملتے رہتے اپنے اوپر تو آج جو تم میں داغ ہیں وہ سب داغ ختم ہو جاتے.
اٹھی جو گردے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لے جا رہے ہیں تو اتنا نور برسا کہ گویا نور کی برسات سے ایسے لگ رہا تھا کہ جنگل اس نور سے ابل رہے ہیں. اٹھی جو گردے رہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر, گرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل, امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے. نور کی کثرت کا بیان ہے. اب اعلی حضرت ملامت کر رہے ہیں کہ چاند تو کہاں چلا گیا تھا, تیرے میں عقل نہیں ہے, تیرا دماغ نے کام نہیں کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے جا رہے تھے, تیرے میں اتنی عقل بھی نہیں ہوئی کہ تو تھوڑی سی ان کے راہ گزر کی خاک لے لیتا تو تیرے منہ پر یہ جھائیاں جو آئی ہوئی ہیں, یہ نشان آئے ہوئے ہیں, اگر تو یہ ملتا تو تیرے چہرے سے یہ جھائیاں دور ہو جاتی.
ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی, اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے. براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے, مہکتے گلپن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلا رہے تھے.
ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی, اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے. براق کے نقش سم کے صدقے, براق خچر سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا جانور تھا. کچھ روایتوں میں آتا کہ اس کے پر تھے, کسی میں آتا ہے دو پر تھے, کسی میں ہزاروں کی تعداد میں پر آئے, واللہ عالم. سرکار کی خاص سواری تھی. سیدنا جبریل امین کو جب حکم ہوا کہ جنت میں جاؤ اور سرکار کے لیے براق لے کے جاؤ, میں کہنا بھول گیا, جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم براق پر تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میری امت کے لیے کیا ہوگا, تو سیدنا جبریل نے ایک بشارت یہ دی, امت کی مغفرت کی بشارت بھی دی اور یہ بھی بشارت دی کہ جب آپ کے امتی پل صراط سے گزریں گے تو ان کے لیے ہم ایسا براق لائیں گے کہ جو پلک جھپکتے میں ان کو پل صراط سے پار کر دے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ براق کے نقش سم کے صدقے, سم گھوڑے کے پاؤں میں جہاں پر نال لگائی جاتی ہے اس کو سم کہتے ہیں, براق کے نقش سم کے صدقے اس کا جو نشان بنتا تھا وہ گل کھلائے, اس نے وہ پھول کھلائے کہ سارے رستے تمام گل بن مہک گئے, تمام گلشن لہک رہے تھے اور یہ ہرے بھرے پھول اور باغات لہلا رہے تھے.
نماز اقصا میں تھا یہی صرف آیا ہو مانیے اول آخر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے.
اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سواری مسجد اقصی میں پہنچی. اعلی حضرت اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر. کل صبح کسی کو موقع ملتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آدم علیہ السلام سے افضل ہیں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں, تعداد بتا رہے ہیں کہ اس راز کو بیان کرنا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لا چکے تھے وہ سب موجود تھے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے سب کی امامت فرمائی. یہ امامت افضلیت کی دلیل ہے. اس کے بعد تمام انبیاء کرام نے خطبے دیے, ان خطبوں کا بیان احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب خطبہ دیا اور اپنے فضائل بیان کیے تہذیب سے نومت کے طور پر تو تمام انبیاء کرام نے متفقہ طور پر سرکار کی افضلیت کا اقرار کیا. حضرت فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر, سر یعنی راز, آیا ہوں ظاہر ہوں معنی اول آخر, کہ اول و آخر کے معنی ظاہر ہو جائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت میں پیدا ہونے میں سب سے پہلے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلقت میں سب سے پہلے ہیں اور بعثت میں سب سے آخری ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان سب سے آخر میں ہوا اور خلقت میں سب سے پہلے ہیں, اور سب سے افضل ہیں. اس کی دلیل یہ تھی کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر, ہاتھ باندھے ہوئے پیچھے حاضر ہیں جو سلطنت آگے کر گئے تھے. دست بستہ کہتے ہیں ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا. اعلی حضرت نے نماز کی مناسبت سے کہ نماز میں آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے یہ محاورہ استعمال کیا ہے کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو آگے سلطنت نبوت میں جو بادشاہ تھے وہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور سرکار ان کی امامت فرما رہے ہیں. سرکار امامت امام الانبیاء ہیں اور سرکار ان سب سے افضل ہیں. نماز اقصی میں یہی راز تھا کہ اول و آخر کا معنی ظاہر ہو جائے کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے.
یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک، نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے، کھنگالتے تھے نقاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار، گرمیوں پر فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، تپکتے انجم کے آب لے تھے.
اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آسمانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں. یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا کہ ہر شے کو نکھارا جا رہا تھا. نجوم افلاک، نجوم تارے، افلاک آسمان، جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے. جب گھر میں مہمان آتا ہے تو گھر والے گھر کے برتن دھوتے ہیں، ان کو دھو کر، ان کو سکھا کر، ان کو چمکا کر رکھتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، جب آسمانوں سے گزرے تو آسمان اپنے تاروں کو اور اپنے چاند کو اور اپنے سورج کو چمکا کر اجلا کر کے تیاری کر رہا تھا. یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے، نقاب الٹے وہ مہر انور. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 نقاب ہیں. سرکار اگر ایک نقاب کو ہٹا دیں تو یہ کائنات سرکار کے جلووں کے جلال سے برداشت نہ کر سکے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سیدنا صدیق اکبر سے فرماتے ہیں کہ میری حقیقت نہیں جانتا سوائے میرے رب کے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نورانی وہ ہے کہ جب یہ جلال پر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب اپنے منہ سے نقاب الٹے وہ مہر انور، مہر سورج کو کہتے ہیں، جب وہ منور سورج اپنے نقاب کو الٹ کر، چونکہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نورانی مخلوق میں جا رہے ہیں، نورانی لباس پہنے ہوئے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کا جو جلال تھا وہ ایسا تھا کہ فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، آسمانوں کو بخار آ گیا تھا، اور بخار کی وہ ہیبت تھی کہ گویا کے تارے اس میں آبلے پڑ گئے ہیں، آسمانوں میں آبلے پڑ گئے ہیں جس طرح کے بخار میں آبلے پڑ جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا بیان کر رہے ہیں. نقاب الٹے وہ مہر انور، جلال رخسار، گرمیوں پر فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، تپ چڑھنا یعنی بخار آنا، ٹپکتے انجم کے آبلے تھے. آبلے کہتے ہیں وہ دانے کے جس میں پانی بھرا ہوتا ہے، وہ ٹپک رہے تھے.
یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے.
یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا. موتی کیا ہوتا ہے؟ موتی نیسان کی بارش کا پہلا قطرہ جب سیپ میں پڑتا ہے تو یہ موتی بنتا ہے. موتی بذات خود پہلی بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے. تو سرکار کے نور کے زیادتی کا یہ اثر تھا کہ موتیوں کا جو چمک تھی وہ کمر کمر تک آ گئی تھی، صفا راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ مبارک اتنی چکنی اور اتنی صاف و شفاف تھی کہ جب ستارے اس پر پاؤں رکھتے تھے تو پھسل کر سرکار کے قدموں میں گر جاتے تھے. صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے.
بڑھا یہ لہرا کے بہر وحدت کہ دھل گیا نام ریگ کثرت، پلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے.
بڑا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام ریگ کثرت. ریگ کہتے ہیں ریتی کو. بحر وحدت میں ایک ایسی موج اٹھی. اللہ تعالی واحد ہے اور وہاں پر دوئی کا کوئی تصور نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے دیدار کے لیے بلایا تو بحر وحدت بڑھ کر آیا اور ایسا آیا کہ کثرت کی ریت ساری دھل گئی. جس طرح کہ جب پانی کی موج آتی ہے تو ساری ریت چلی جاتی ہے, اس طرح کثرت کی ساری ریتی, کثرت کی ساری آلائشیں ختم کر دی گئیں. اور اس وقت آسمان کے ٹیلوں کا کیا کہنا, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ عرش و کرسی بھی اس بحر وحدت کے مقابلے میں جو اللہ تعالی کی ذات اقدس کا نور آیا اس کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, بلکہ عرش و کرسی بھی اس بحر وحدت کے سامنے دو بلبلے تھے.
وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے, سنہری ضربت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چاؤں کے تھے.
وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ اور سرکار کے رخ کے وہ رنگین جلوے تھے کہ تارے کبھی تو چمکتے تھے اور کبھی ان کی چمک ماند پڑ جاتی تھی. زربفت اور اودی اطلس یہ دو قیمتی کپڑے ہیں, یہ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں جس میں چاندی کے تار بنے ہوئے ہوتے ہیں. چاندی کے تار بنا ہوا کپڑا جب آپ ہلائیں گے زربفت کا تو اس میں چاندی کا تار جب چمکے گا تو آپ کی آنکھ پر شعاع آئے گی. تو یہ تارے چمک بھی رہے تھے اور بند بھی ہو جاتے تھے. تو گویا دھوپ چھاؤں بھی ایک کپڑا ہے, اس میں بھی چاندی کے تار ہوتے ہیں تو کبھی تو وہ روشن کسی زاویے سے آپ کو روشنی نظر آتی, کسی زاویے سے سیاہ نظر آتا ہے. آلات کہتے ہیں کہ وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی تجلی میں یہ تارے چمکنا چاہتے تھے لیکن ان کی چمک بار بار مان پڑ جاتی تھی. گویا کہ یہ سنہری زربفت ہے یا اودی اطلس ہے یا یہ سب راستے میں تھان بچھے ہوئے ہیں دھوپ چھاؤں کپڑے کے.
چلا وہ سروے چما کرام نہ رک سکا سدرا سے بھی داما, پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب اینوں سے گزر چکے تھے.
چلا وہ سروے چما خراما, چمن میں سروے صحیح ایک پودا ہوتا ہے جس کا کہ قد و قامت سے تشبیہ دیتے ہیں شاعر اپنے محبوب کے قد و قامت کو. اس کے چلنے کو آلات فرماتے ہیں کہ سرکار کا چلنا اس حسین سروے صحیح قد و قامت کی طرح چلنا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ایسا نہیں ہوا کہ سدرہ پہ رکے ہوں. سدرہ ایک مقام ہے عرش اعظم کے بعد, یہاں پر نوری مخلوق کی انتہا ہے. سیدنا جبریل علیہ السلام کا آخر مقام ہے, یہاں پر آ کے سیدنا جبریل علیہ السلام بھی رکے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام تشریف لے گئے. تو یہ سروے چما یہ چمن کا سر جب چلا, سدرہ بذات خود ایک بیری کا درخت ہے, اسی مناسبت سے آلات نے سروے چما کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جب یہ سروے چما چلا یہ چمن کا سر جب چلا تو سدرہ جو بیری کا درخت ہوتا ہے اس میں ہلکے سے کانٹے ہوتے ہیں جو دامن کو روک لیتا ہے, تو سدرہ نے روکنے کی کوشش کی لیکن نہیں روک سکا. چلا وہ سروے چما خراما, وہ خراما خراما اس طرح چلا نہ رک سکا سدرہ سے بھی داما کہ اس مقام سدرہ پہ بھی رکا نہیں. پلک جھپکتی رہی وہ کب کے, تمام ملائکہ اور نوری مخلوق کی انتہا تھی. ان کی پلکیں جھپکتی رہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم برق کی طرح سب این اور آ یہ اور وہ ادھر اور ادھر سب سے سرکار گزر کے مقام ملکوت سے آگے مقام جبروت میں تشریف لے گئے. چلا وہ سر میں چما خراما نہ رک سکا سدرہ سے بھی داما, پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب این اور آ سے گزر چکے تھے. دنیا میں یہاں سے بیت المقدس تک, مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک سرکار جب تشریف لے گئے تو براق کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ براق کا ایک قدم وہاں تک جاتا تھا جہاں تک کہ انسان کی نگاہ جاتی ہے ایک سیکنڈ میں, 186,000 کلومیٹر جاتی ہے. جبکہ دوسری روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین جگہ رکے, پہلے مدینہ منورہ, مسیح نبی علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور یہاں پر دو رکعت نفل ادا فرما لیں کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللحم میں جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائشی جگہ ہے وہاں پر دو رکعت نفل ادا کی, اور تیسری سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور سے گزرے. تین جگہوں پر سرکار رکے بھی اور نوافل بھی ادا کیے. مقام چونکہ تبرکات کے مقام ہیں, ہمارے لیے تو یہ دلیل ہے کہ تبرکات کی جگہوں پر نفل پڑھنا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اب یہ کہ اتنی تیز سواری, یہ اس کی رفتار ہے, ضروری نہیں کہ وہ اتنی تیز چلے, یہ اس کی رفتار کا اندازہ ہے, ورنہ اس کے لیے قدم کا فاصلہ بھی نہیں تھا. براق کے لیے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک 3,500 کلومیٹر ہے یا 3,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, جبکہ اس کا ایک قدم حد نظر تک تھا, یعنی 186,000 میل تک اس کا ایک قدم تھا. یہ اس کی رفتار تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر تشریف لے گئے.
جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی, جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی, ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی, سواری دولہ کی دور پہنچی, برات میں ہوش ہی گئے تھے, تھکے تھے روح الامی کے بازو, چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے بلبلے تھے.
جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی, فرشتوں نے دیکھا تو صحیح لیکن کیسے دیکھا, ان پر ایک جھلک سی آئی, ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی, پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کی جو ہوا تھی وہ بھی دوبارہ نہیں ملی, سواری دولہا کی دور پہنچی, برات میں ہوش ہی گئے تھے. برات میں جو براتی تھے وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں ایسے مست ہوئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا, ایک جھلک آئی اسی جھلک میں یہ بیگانے ہو گئے, مستانے ہو گئے, ایک جھلک دیکھی انہوں نے, پھر اس کے بعد دولہا کی دامن کی ہوا بھی نہیں پائی. اب جو ساتھ چل رہے تھے سیرا روح الامی, اب ان کا کیا حال ہوا, تھکے تھے روح الامی کے بازو, سرکار کی رفتار کے سامنے سینا روح الامی کے بازو اس رفتار کا مقابلہ نہ کر سکے, چھوٹا وہ دامن ان کے ہاتھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوٹ گیا, کہاں وہ پہلو, کہاں وہ ساتھ چلنا, رکاب چھوٹی, جو رکاب پکڑی تھی وہ بھی چھوٹ گئی, امید ٹوٹی, ہم اس سنتوں کی طرف نہیں گئے ورنہ چھوٹی ٹوٹی رکاب امید تھکے تھے چھوٹا تھا کہاں, یہ سب الفاظ میں اگر ہم جائیں گے تو 244 سنتیں, ایک ایک شعر میں 22 22 23 23 سنتیں, اگر کبھی موقع ملا تو ہم ان سنتوں کی ایک ایک کی تفصیل بھی بیان کریں گے, اور ان سنتوں میں سے کون سی سنتیں پائی جاتی ہیں, یہ فصاحت و بلاغت میں پڑھائی جاتی ہیں, بلاغت کی 244 سنتیں ہیں, اور شاعر جب سنتوں کا استعمال کرتے ہیں تو اعلی حضرت نے صرف ظہر کی محفل کے بعد عصر سے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ, اس میں سرکار آرام بھی فرماتے تھے, گھر والوں کو بھی ٹائم دیتے تھے, بعض روایتوں میں آیا کہ اذان اور جماعت کے درمیان, اور بعض روایتوں میں آیا کہ ظہر اور عصر کے درمیان 67 شعر لکھے ہیں. تو یہ تکلفن نہیں ہے, یہ ایک ہوتی ہے آمد, ایک ہوتی ہے عورت, عورت ایک آدمی سوچ سوچ کے وزن کافی ملاتا ہے اور شعر لکھتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ شاعر اپنے جذبات اس کو خود بخود لکھنے پر آمادہ کر دیتے ہیں، خود بخود لفظ آ جاتے ہیں اور خود بخود اس کے منہ سے شعر نکلنے لگتے ہیں.
روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے ایک ببو کا پھوٹا، خرد کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر پیڑ جل رہے تھے، جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے، وہ سدرہ ہی پر رہے تھے تھکر، چڑھا تھا دم تیور آ گئے تھے، قوی تھے مرغان وہم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے. روش کی گرمی، ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں اعلی حضرت جو روش کے پیچھے کہ سرکار گئے. عام حالت میں تو ایسا ہوتا نہیں، گئے ہوں گے تو کیسے، جہاز کی رفتار تو یہ جہاز سے زیادہ تیز ہی ہے، آن میں گئے اور واپس آ گئے اور کنڈی ہل رہی تھی، یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. تو اعلی حضرت ان سب چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، روش، خرد، عقل، وہم، ان سب چیزوں نے جہاں دخل دی تو سب نے ٹھوکر کھائی، منہ کی کھائی. آخر میں وہم آیا، وہم نے کہا میری اڑان جو ہے بہت قوی، تو وہم نے کیسی ٹھوکر کھائی، قوی تھے مرغان وہم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں خلاصہ جس کا یہ ہے کہ نہ یہاں عقل کا کام ہے، نہ یہاں وہم کا کام ہے، نہ یہاں خرد کا کام ہے، نہ یہاں روش کا کام ہے، ارے یہ تو خالصتاً عشق و محبت کی بات ہے. ابو جہل نہیں مانا تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنا صدقنا، میں تصدیق کرتا ہوں گئے تھے سرکار. تو یہ عشق و محبت کی بات ہے، یہاں ان سب چیزوں کی دخل کوئی دے گا تو وہ منہ کی کھائے گا.
روش کی گرمی کو جس نے سوچا، اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کی تیزی کو اور اس کی نورانیت کو جو سوچا تو اس کے دماغ میں ایک ببو کا یعنی ایک شعلہ پھوٹ گیا، خرد کے جنگل میں پھول چمکا. جو عقل سے سوچنا چاہے کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے، کس طرح تشریف لے گئے، وہ مکان تو لا مکان ہے، وہاں سرکار کس طرف گئے، تو کہتے ہیں کہ جو اس طرح سوچنے کی کوشش کرے گا اس کے جنگل میں، اس کے خرد یعنی عقل کے جنگل میں ایک پھول چمکا کہ دہر دہر پیڑ جل رہے تھے، عقل کے سارے درخت وہاں جل چکے تھے، وہاں عقل کی گنجائش ہی نہیں ہے. سرکار جہاں تشریف لے گئے وہاں یہ بھی نہیں تھا کہ کہاں سے چلے ہیں، کہاں گئے ہیں، کدھر سے آئے تھے، کدھر گئے تھے. یہ تو عقل کی بات ہو رہی ہے. روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک ببو کا پھوٹا، خرد کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر پھول چمکا یعنی شعلہ چمکا، دہر دہر ہر جگہ پیڑ جل رہے تھے عقل کے، جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے. سرکار کے ساتھ چلنے چلنے آدمی کا ایک تصور ہوتا ہے کہ میں ساتھ جاؤں، تو آدمی جب سوچتا ہے تو جلوں میں ان ساتھ ساتھ جو عقل کے مرغ اڑے تھے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے، ان کا عجب برا حال ہو گیا تو وہ سرکار کی تیزی کا ساتھ جہاں سے جبل زمین دے سکتے ہیں، دوسرا کسی کی عقل کیا دے سکتی ہے. تو وہ ان کا برا حال ہوا، وہ گرتے پڑتے تھے، وہ سدرہ ہی پر رہے تھے تھک کر. یہ عقل کی جتنی تیزی تھی اور جتنے تصورات تھے، یہ آ کر سب سدرہ پر، ان کو دم چڑھ گیا، ان کی سانس پھول گئی، وہیں رک گئے تھے. وہ سدرہ ہی پر رہے تھے تھک کر، چڑھاتا دم تیور آ گئے تھے، ان کو دم چڑھا، ان کی سانس پھول گئی اور ان کو چکر آنے لگے. ابھی عقل تو رک گئی، اب وہم، وہم جو ہے اس زیادہ، اس کی اڑان عقل سے زیادہ ہے. ایک تو ہوتا ہے عقل جو دلیل کے ساتھ چلے, وہم تو بغیر دلیل کے چلتا ہے. قوی تھے مرغان وہم کے پر, اب جو وہم کے جو مرغ تھے جو پرندے تھے ان کے جو پر تھے نا وہ عقل سے زیادہ قوی تھے. اڑے تو اڑنے ایک اور دم بھر, ایک سیکنڈ تک اور بھی دم بھر وہ اڑے. تو اب کیا ہوا, اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر, ان کے سینے پہ ایسی ٹھوکر لگی کہ اندیشہ, حالانکہ جب کسی کے سینے پہ ٹھوکر ماری جائے تو اس کو خون کی الٹیاں ہوتی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جو وہم کے پر چونکہ مضبوط تھے مرغ کے, تو جو مرغ جو عقل کے جو مرغ تھے وہ تو رک گئے سدرا پر, وہم کے جو پر تھے وہ تھوڑے قوی تھے وہ تھوڑا اور آگے بڑھے, لیکن ان کے سینے پر ایسی ٹھوکر لگی کہ اندیشے کا خون ان کے سینے سے نکل رہا تھا, اپنے منہ سے نکل رہا تھا.
سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہو تاج والے, وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار, جاؤں کہاں ہے آقا, پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا, یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. جھکا تھا مجرم کو عرش آلہ, گرے تھے سجدے میں بزم بالا, وہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا. سرکار کے قدم عرش آلہ پر جب آئے تو اس بات کو اعلی حضرت کیا ذکر کر رہے ہیں کہ آسمان اپنی آنکھیں سرکار کے طلبوں سے مل رہا تھا, اور جو بزم جو مخلوق اس آسمان پر تھی, جو نورانی مخلوق, وہ بزم کیا کر رہی ہے, وہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا, یہ گرد قربان ہو رہے تھے.
سنا یہ اتنے میں عرش حق نے, سرکار دارم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری عرش مبارک پر جب تشریف لے گئی تو فرشتوں نے آواز دی کہ عرش, سرکار کو عرش سے فضیلت حاصل نہیں ہوئی, بلکہ عرش کو اگر فضل ملا ہے تو سرکار کی ذات اقدس سے ملا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہیں کہ جب سرکار عرش اعظم پر تشریف لے گئے تو فرشتوں نے ندا دی کہ عرش تیری قسمت خوش بخت ہے تو کہ تیری قسمت کے دن پھرے ہیں, جو قدم کے پہلے تیرے سر کا تاج سے دوبارہ تیرے سر پر آئے ہیں. سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے, تاج والے مبارک ہوں, وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے, جو تیرے شرف کا جو تاج تھے وہ دوبارہ تیرے طرف آ گئے ہیں. یہ سن کے عرش آدم بے خود پکار اٹھا, یہ سن کے بے خود پکار اٹھا, نثار جاہوں کہاں ہے آقا. ایک تجلی پڑی اور اس کے بعد اس کو بھی کچھ نظر نہیں آیا. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا, نثار جاہوں کہاں ہے آقا, پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا, سرکار کے تلووں کا مجھے بوسا ملے, یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. جھکا تھا مجرے کو عرش آلہ, عرش آلہ سرکار کی تعظیم کو جھک گیا تھا, گرے تھے سجدے میں بزم بالا, تمام نورانی مخلوق سجدے میں تھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہی تھی, یہ عرش اعظم سرکار کے قدموں سے آنکھیں مل رہا تھا, اور یہ تمام مخلوق جو نورانی تھی سرکار کے ارد گرد قربان ہو رہے تھے. جھکا تھا مجرے مجرانی تعظیم کو عرش اعلی, گرے تھے سجدے میں بزم بالا, یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا, وہ گرد قربان ہو رہے تھے.
ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیلے جھل ملائیں, حضور خورشید کیا چمکتے, چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت, تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے.
پڑھ اے محمد قریب و احمد قریب لا سرور ممجد نثار جاؤں. یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے.
ضیائیں چمک کچھ روشنیاں عرش پہ آئیں کہ عرش کی ساری کندیلیں جھل ملائیں, مان پڑ گئیں. سرکار کے چہرے انور کی وہ روشنی تھی کہ عرش اعظم کی کندیلیں ان کے سامنے مان پڑ گئیں. حضور ایک خورشید کیا چمکتے, کندیل کچھ بھی ہو ایک چراغ ہے جو ایک کانچ کے اندر یا موتیوں کے اندر چمک رہا ہے, اگر ہے تو چراغ نا. سورج کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے. اگر کہتے ہیں ضیائیں کچھ عرش پر ایسی آئیں کہ اس کی ساری قندیلیں جھل ملا گئیں, حضور خورشید کیا چمکتے, سورج کے سامنے کیا چمکے گی. یہ چراغ اپنا منہ دیکھ رہے تھے کہ ہم کہاں چمک سکتے ہیں اس نورانی چہرے مبارک کے سورج کے سامنے. یہی سما تھا کہ پیک رحمت, اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کا ایک منادی آیا. وہ یہ خبر لایا کہ حضرت آپ چلیے. عرش اعظم پر سرکار رونق افروز ہیں. پیغام یہ لایا کہ چلیے حضرت, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ادنو یا احمد, اے احمد قریب ہو. ادنو یا مبارک, اے مبارک قریب ہو. ادنو یا خیر البریہ, مختلف الفاظ حدیث شریف میں آئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی عرش اعظم پر مسند نشینی کا سما تھا کہ رحمت کا پیغام دینے والا یہ پیغام لایا کہ چلیے حضرت آپ تشریف لائیے. تمہاری خاطر وہ رستے کھلے ہیں جو کہ کلیم پر بند تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ رب ارینی انظر الیک, کہ اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ لن ترانی. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کہیں تو جو طلب کر رہا ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتے, کیونکہ صرف محبوب علیہ السلام کی آنکھیں ہی ہیں جو میرا جلوہ دیکھ سکتی ہیں. تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر, کلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے, بند راستے تھے. جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جن راستوں پہ نہ چلنے دیا گیا, جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر دیدار الہی کے راستے بند تھے, وہ آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ندا کیا تھی, بڑے محمد قریں اور احمد, اے محمد آپ آگے بڑھیے, قریں ہو ادنو یا احمد. اعلیٰ فرماتے نا, نارش من انی ذاہب میں مہمانی ہے, نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی ہے. تو یہاں ندا دی گئی کہ ادنو یا احمد. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد آپ آگے بڑھیے, اے محمد آپ قریب آئیے, قریب آ سرور ممجد, اے عظمت والے بادشاہ اور ایک عزت والے محبوب آپ آگے بڑھیے. نثار جاؤں, یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے.
تبارک اللہ شان تیری تجھی کو دیوا ہے وے نیازی, تبارک اللہ شان تیری تجھی کو دیوا ہے وے نیازی, تبارک اللہ شان تیری تجھی کو دیوا ہے وے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے.
اب اللہ فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اللہ بے نیاز ہے, اللہ سمد ہے, اسی کی شان تبارک اللہ ہے. کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تو لن ترانی کا جوش ہے, اور کہیں تقاضے وصال کے تھے, اور کہیں خود بلایا جا رہا ہے.
خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, اعلی حضرت کہتے ہیں عقل کو کہو گے سر جھکا لے, عقل کا کام نہیں ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ وہاں تو کوئی جہت بھی نہیں، سمت کہ سمت سے پوچھا جائے کہ کس طرف، کہاں، اوپر، یہاں، کس طرف، سمت کو بھی نہیں معلوم، خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔
اب اس منزل پر خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، عقل کو کہہ دو کہ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے سر کو جھکا لے۔ ارے عقل کی بات کر رہے ہو، وہ تو ایسے ہیں کہ جہاں گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، گمان سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، یہاں سمت کو خود لالے پڑ گئے ہیں، سرکار وہاں تشریف لے گئے جہاں سمت ہی نہیں تھی، پڑے ہیں یہاں خود جہت یعنی سمتوں کو لالے پڑ گئے ہیں، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، جب وہاں سمت ہی نہیں تھی تو اب کس کو بتائیں کدھر گئے، کس طرف گئے۔ تو اس لیے آرار کہتے ہیں کہ سلامتی اسی میں ہے کہ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑھیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔
سراغ اینو متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔
اینا کہاں، متا کب، عربی میں سوالیہ لفظ ہیں، الا کیفا کیسے، الا کس طرف، چار لفظ سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ آدمی کہاں گیا، کب گیا، کس طرف گیا اور کیسے گیا۔ تارا کہتے ہیں کہ چاروں لفظوں کی یہاں گنجائش نہیں ہے، کیوں کہ یہاں کوئی ساتھی نہیں ہے، نہ رستے میں کوئی نشان لگے ہوئے ہیں، نہ کوئی جہت ہے، نہ کوئی سمتیں ہیں، نہ کوئی مکان ہے کہ آدمی بتائے۔ سراغ اینو متا کہاں تھا، اینا یعنی کہاں، متا یعنی کب، وہاں اینو متا کا کوئی سراغ نہیں تھا، کیفو علاوہ کوئی نشانی نہیں تھا، کیسے گئے اور کس طرف گئے اس کا بھی کوئی نشان نہیں تھا، نہ کوئی راہی، نہ کوئی ہم سفر تھا، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی ساتھی تھا، نہ سنگ منزل، نہ راستے میں نشان لگے ہوئے تھے، نہ مرحلے تھے، نہ وہ طبقہ وار منزل آتا ہے، تو کچھ کسی کو پتا ہی نہیں ہے۔
ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، بڑھے تو لیکن جھجھک سے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، جو قربنی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فیل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلا کے سلسلے تھے۔
ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا، اللہ تعالی کی طرف سے تقاضے ہو رہے تھے ایک ادنو یا احمد، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیبت اور جلالت اور شرم و حیا سے قدم بڑھانا مشکل ہو رہا تھا۔ تو جلال و ہیبت تو یہ کہہ رہے تھے کہ قدم نہ بڑھایا جائے، لیکن جمال و رحمت یہ کہتے تھے کہ جب جمال ہے اور رحمت ہے تو آگے بڑھا جائے۔ اعلیٰ ان دونوں کے تقاضے بیان کر رہے ہیں کہ ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا، ادھر سے پہ ہم تقاضے ہو رہے تھے، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، اس کی وجہ کیا تھی، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے لیکن جھجکتے ہوئے ڈرتے ہوئے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی روش پر رکھتے، اگر انہی کی چال پر قرب رہتا تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، تو لاکھوں کروڑوں سال لگ جاتے، مقام دنا فطر اللہ تک نہ پہنچ سکتے، لیکن پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، ان کا بڑھنا صرف نام کا تھا، حقیقتاً فعل اللہ تعالیٰ کا، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ تھا۔ تنزلوں میں ترقی افزا، تنزل ایک مقام ہے جو تصوف میں بیان کیا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا کسی پر جلوہ ہو، تو اس میں اتنی ترقی تھی کہ دنا تدلا کے سلسلے، دنا قریب ہونا، تدلا تو پھر زیادہ قریب ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قرب کی خاص منزلوں میں جو تشریف لے گئے، تو ان کا بڑھنا اپنی طرف سے نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل حقیقی تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں تشریف لے گئے.
ہوا نہ آخر کے ایک بجرا، تموجے بہرے ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے. کہتے ہیں ہوا نہ آخر کہ ایک بجرا، بجرا کہتے ہیں خوبصورت گول نما کشتی کو، کہتے ہیں بڑھا یہ ہوا نہ آخر کے ایک بجرا، تموج موج بہرے ہو میں ابھرا، دریائے رحمت الہی کی موج میں ایک کشتی ابھری. استعارہ ہے یہ، استعارہ استعمال کرتے ہوئے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کشتی دریائے رحمت الہی کی موج میں ابھری، اور پھر کیا ہوا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر پنا کے لنگر اٹھا دیے تھے. کسے ملے گھاٹ کا کنارا، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر سرارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے.
ہوا نہ آخر، ایک وقت آیا کہ ایک بجرا، بجرا کہتے ہیں ایک ایسی کشتی جس میں ایک آدمی بیٹھ سکے، چھوٹی چھوٹی کشتی، لیکن یہ کشتی بڑی بڑی موجوں کا اور سمندروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اس سما میں ایک بجرا آیا جو بحرِ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدت کے موجوں سے ایک بجرا آیا، سرکار کو اس نے اپنی گود میں لیا، اور سرکار دنا کی گود میں بیٹھ کر تدلا کے ذات میں گم ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی بقا سے باقی ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو گئے. ہوا نہ آخر کہ ایک بجرا، تموجے بحرِ ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے. جو اپنے محبوب کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے بقا مل جاتی ہے. کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، اس سمندر کا کنارہ کس کو مل سکتا ہے، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، سرکار کہاں سے گزرے اور سرکار کی منزل کون سی تھی. بھرا جو مثل نظر ترارا، جب سرکار پر وہ نورانی بارشیں ہوئیں تو سرکار کے متعلق ہم کیا بتائیں، سرکار خود اپنی آنکھوں سے چھپ گئے تھے. بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپ گئے تھے.
اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے. اور کسی کی رسائی تو تھی نہیں، وہاں کوئی ساتھ تھا نہ. عشق و محبت والے مانتے ہیں کہ ہاں بالکل سرکار گئے، مانتے ہیں ہم، جو کہتے ہیں نہ ہمارے جیسے بشر معذر، کہتے ہیں کیسے ہو سکتا، کیسے ممکن نہیں. اعلی حضرت کہتا ارے تو نہیں جا سکتا، تو کہتا نہیں گئے، ارے سرکار تو گئے تھے.
وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے.
اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، دنا فت اللہ کے محل کے جو پردے اٹھے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، کوئی اس کی خبر کیسے دے سکتا ہے. وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، وہاں تو دوئی کی جا ہی نہیں ہے. نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، یہ نہیں کہہ کہ وہ نہیں تھے، ارے تھے. اگرچہ وہاں پر دوئی کی جا نہیں ہے، لیکن سرکار تھے بھی اور سرکار کو دیدار ہوا بھی. کس طرح ہوا؟ کہ دیدار کرانے والا جانتا ہے اور دیدار کرنے والا جانتا ہے. وہاں کیا کیا وحی اتری یہ کسی کو پتا نہیں ہے. عرض کی کیفیت آگے بیان کریں گے.
وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچہ و گل کا فرق اٹھایا. غنچہ کلی، گل پھول، کلی میں خوشبو نہیں ہوتی. شرط ہے خوشبو کے لیے پھول بننا ہے کلی کو. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں رب نے ایسا انتظام فرما دیا. پہلے مطلع میں ہی تو اعلی حضرت فرماتے ہیں نئے نرالے، نئے نرالے طرف کے سامنے نئے بالکل منفرد انتظامات خوشی کے. کہتے ہیں کلیوں کو بھی حکم ہوا کہ اب مہکنا شروع ہو جاؤ، میرے پیارے محبوب کی آمد ہے. کہتے ہیں وہ باغ ایسا تھا کہ پھول اور کلی کا فرق اٹھا دیا، کلی کو بھی مہکنے کو کہہ دیا، کلیاں بھی مہک رہی ہیں، پھولوں کے اوپر تکما لگ گیا، کلیوں پہ تکما لوک لگ گیا کہ پھول نہیں بن سکتے، تکمے لگ گئے. ضرورت کیا ہے؟ کلیاں زیادہ خوبصورت مہکنا بھی شروع ہو گئی، اب ضرورت کیا ہے؟ پھول پر لوک لگ گیا، کلی پھول نہیں بن سکتی. نئے نرالے انتظامات ہیں. وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچہ و گل کا فرق اٹھایا. گرہ میں کلیوں کی باغ پھولے، گلوں کے تکمے لگے ہوئے تھے. محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل. کمانے حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے.
وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا. اس ملاقات کو، اس زیارت کو اعلی حضرت بیان کرتے ہیں کہ وہ باغ ایسا رنگ لایا کہ غنچے اور گل کا فرق اٹھا دیا. گرہ میں کلیوں کی باغ پھولے، گلوں کے تکمے لگے ہوئے تھے. تکمے بٹن کو کہتے ہیں. تو گرہ میں کلیوں کی باغ پھولے، دیکھیں ہمیشہ کلیاں باغ کے اندر پھولتی ہیں، کلیاں باغ میں اگتی ہیں، لیکن یہ ایسی کلیاں تھیں کہ اس کے اندر باغ تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی وہ جلوے تھے جو کسی سمجھ میں نہیں آ سکتے. تو اس کو تلمیحاً اعلی حضرت ایک ایسے باغ سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس کی کلی کے اندر پورا باغ آیا ہوا ہے، اور یہ کلیاں بھی باغ کے اندر دیدہ زیب ہیں. اعلی حضرت پہ لکھا ہے کہ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. تو اسی طرح اعلی حضرت بیان کرتے ہیں کہ وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچے اور گل کا فرق اٹھا دیا. گرہ میں کلیوں کی باغ پھولے، گلوں کے تکمے لگے ہوئے تھے. اب اگر کوئی آدمی کہنا چاہے کہ یار یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، تو ٹھیک ہے آپ جیومیٹری پہ آ جائیں. جیومیٹری میں ایک ہوتا ہے محیط، اس کے ارد گرد جو دائرہ ہوتا ہے اس کو محیط کہتے ہیں، اس کو ہم قطر کہتے ہیں یا محیط کہتے ہیں. قطر جو بیچ کے جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو قطر کہتے ہیں. سرکل کی جو ریڈیس جو ہوتا ہے نا اس کو محیط کہتے ہیں، سرکل کے ارد گرد کا جو دائرہ ہے، جو حدود ہے. لیکن یہ فرضی دائرہ ہے، اصل جو مرکز ہے نا وہی دائرے پہ حکم کرنے والا ہے. اب مرکز بدل دیں، دائرہ خود بخود اپنی جگہ سے حرکت کر جائے گا. آپ مرکز پہ رہ کر اگر فاصلہ بدل، ریڈیس بدل دیں تو محیط دور چلے جائے گا. اگر آپ مرکز کو ہٹا دیں تو دائرہ اپنی جگہ سے چلے جائے گا. اب آپ یہ بتاؤ کہ محیط و مرکز میں فرق مشکل، محیط اور مرکز میں فرق کرنا مشکل ہے. رہے نہ فاصل خطوط واصل، دو نقطوں کو جوڑنے والے کو خط کہتے ہیں. خط کس کو کہتے ہیں؟ جو دو نقطوں کو جوڑے وہ ملانے والا خط. تو ملانے والا خط اگر سے ہم کو نظر آتا ہے ملانے والا، لیکن وہ یہ بتاتا ہے کہ ان دونوں میں فاصلہ ہے. اگر سے وہ ملاتا ہے لیکن وہ فصل کرنے والا بھی ہوتا ہے. تو خط واصل بھی ہے فاصل بھی ہے، محیط الگ ہے مرکز الگ ہے، لیکن ان دونوں کا کوئی وجود ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہے، اور دو کمانیں اگر ملا دی جائیں تو ایک دائرہ بنتا ہے، لیکن اس دائرہ بننے کے بعد ان دونوں کمانوں کا وجود ایک دوسرے میں الگ نہیں ہو سکتا، ایک دو کمانیں ملا دی جائیں تو ایک دائرہ بنتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، فاصلہ دو قوس کا فاصلہ یا اس سے بھی کم. اب اس کی تشریح مختلف مفسرین نے کی ہے کہ عرب لوگوں میں ایک قانون تھا کہ جب دو قبائل آپس میں صلح کرتے تھے تو دونوں کے سردار اپنی کمانیں ملا کر ایک تیر اس کمان سے چھوڑتے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو تمہارا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جس سے تم صلح کرو گے اس سے ہم صلح کریں گے، جس سے تم دشمنی کرو گے جو ہم سے دشمنی کریں گے، جو تمہارا دشمن ہوا ہمارا دشمن ہوا، اور جو تمہارا دوست ہوا وہ ہمارا دوست ہوا. مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے سرکار کو وہ مقام دیا کہ جو سرکار کا دشمن ہے وہ اللہ تعالی کا دشمن ہے، جس نے اللہ تعالی سے دوستی کی اس کے لیے لازم ہے وہ سرکار سے محبت کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی اللہ کا دوست ہو سرکار سے دشمنی کرے.
حجاب اٹھنے ملا کو پردے، ہر ایک پردے ملا کو جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے.
حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، اب تجلی کے حجاب اٹھتے ہیں، بظاہر تو ہم کو نظر آ رہا ہے کہ ایک حجاب اٹھا، لیکن اس حجاب اٹھنے کے اندر پھر لاکھوں پردے ہیں، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رف رف پر جب سرکار تشریف لے گئے تو مختلف نور کے دریاؤں سے گزرے، سرکار مختلف 70,000 حجاب سے گزرے، ہر حجاب میں سرکار کو خوش آمدید کہا گیا اور تمام حجابات کو اٹھا کر سرکار کو تجلیاں دکھائی گئیں، نورانی مخلوق نے سرکار کی دست بوسی کی. تعالیٰ فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت. بشر کا اس مقام پر پہنچنا ممکن نہیں، بشر کسی بشر کا اللہ تعالی کا دیدار کرنا سوائے سرکار کے ممکن نہیں. اس آنکھ کو یہ طاقت ہی نہیں کہ اللہ تعالی کے دیدار کا جلوہ کر سکے. تو فرقت اور وصل، وصل کس کو کہتے ہیں؟ ملنے کو. فرقت کس کو کہتے ہیں؟ دور ہونے کو. وصل اور فرقت آپس میں نہیں مل سکتے. ریل کی جو دو پٹریاں ہیں اگر وہ صحیح بچھائی گئیں تو کبھی ملیں گی نہیں، اسی طرح جو متضاد چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی ملتی نہیں ہیں. وصل ملنا اور فرقت جدا ہونا، یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ الگ الگ تھے، لیکن یہاں آ کر جو چیزیں ممکن عمومی طور پر نہیں تھی یہ بھی یہاں ممکن ہو گئی کہ بندہ اپنے رب کا دیدار کرے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، وصل ملنا، فرقت جنم کے بچھڑے، جو ابتدائی خلقت سے الگ الگ ہیں اب یہاں پر گلے مل گئے.
زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں، بھور کو یہ ذوق تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے.
زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں. اس وقت کی کیفیت یہ تھی کہ موجیں خود پیاسی تھیں، ان کی زبانیں باہر آئی ہوئی تھیں. یہ تخیلات کی زمین بتا رہے ہیں کہ اس وقت انسان کی عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی، انسان کی عقل کی جو موجیں ہیں وہ خود پیاس ہو کر اپنی زبانیں باہر آئی ہوئی تھیں، اور بھنور کو اتنی کمزوری آ گئی بھور کہتے ہیں جو پانی کے اندر ایک چکر گھومتا ہے جو کہ ڈبو کے لے جاتا ہے، تو وہ خود اتنا کمزور ہو گیا کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے ہیں. جب کسی آنکھوں میں ہلکے پڑتے ہیں تو دائرے بن جاتے ہیں. تو اعلیٰ کہتے ہیں کہ یہ بحر امکان کا یہ حال تھا کہ زبانیں سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھیں کہ پانی پائیں، موج تڑپ رہی ہے کہ پانی پائیں. بھور کو یہ ذوف تشنگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے.
وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے.
اختتام یہ کر رہے ہیں، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی بھی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دین سے حضور بھی اول ہیں کہ خلقت میں سب سے پہلے ہیں، آخر اس طرح ہیں کہ بعثت میں سب سے آخر ہیں، ظاہر اس طرح ہیں کہ حضور کا جلوہ ہر نور کی چیز سے آیا ہے، اور باطن میں اس طرح ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ پر جلوہ ہونے کے باوجود آنکھوں سے اوجھل ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر. اللہ تعالیٰ ہی اول ہے، اللہ تعالیٰ ہی آخر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ کے ہی جلوے تھے. اللہ تعالیٰ سے ملنے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف گئے تھے. کسی کو اعتراض ہو تو اس کا قرآن شریف نے پہلے ہی رد کر دیا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، کیونکہ خود نہیں گئے تھے. اب لے جانے والا قادر ہے، جب لے جانے والا قادر ہے تم کو اعتراض کس بات پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ یہ طاقت نہیں مانتے تو لے جانے والی بڑی ذات ہے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کے حکم سے اس کی طرف گئے تھے.
کمان امکان کے جھوٹے نقطو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے.
کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، اب عالم امکان کی بحث ہے کہ یہ ممکن ہے کہ آدمی زمین سے پہلے آسمان میں جائے، کرہ ناریہ ہوتا ہے، اس کو کس طرح کروس کرے گا، اس کے بعد گریویٹیشن کا جو ہے اس کو کس طرح آگے جائے گا. فلسفیوں کے پاس کافی اعتراضات تھے. تو اعلیٰ کہتے ہیں کہ گمان امکان کے جھوٹے نقطوں، اے امکان کے سوچنے والوں اور جھوٹے نقطوں اور نقطے نکالنے والوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، تم اول آخر کے پھیر کی بات کر رہے ہو. ارے تم سرکار کی چال کو تو کہاں سمجھو گے، تم پہلے دائرے کی چال کے دیکھ کر بتا دو کہ اس کی ابتدا کہاں سے، اس کی انتہا کہاں سے. دائرے کی ابتدا نہ تم بتا سکے ہو نہ انتہا بتا سکے ہو. اس میں اختلاف آیا ہے کہ دائرے کی ابتدا مرکز ہے، کوئی کہتے ہیں کہ دائرے کی ابتدا سب سے زیری نقطہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ دائرے کی ابتدا سب سے بالا ہی نقطہ ہے. تو ابھی تم دائرے کی تو ابتدا بتا نہیں سکے، تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا کیا بتاؤ گے، دائرے کی چال کو تو پہلے سمجھو. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھ لو کدھر سے اسٹارٹ ہوا اور کدھر ختم ہوا، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. اب وہاں پر کیا ہوا،
ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے.
ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی دربار اقدس میں نمازیں پیش کی، تحیات پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والسلام علی، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ سرکار کی طرف سے ہے، یہ معراج کا واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے السلام علیکم ایوہ النبیو، سرکار پر سلامتی اور صلاۃ السلام کے پھول برسائے گئے۔ اللہ اسی کی طرف کہتے ہیں ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، سرکار نے شاہ کی طرف سے نظر کی گئیں وہ نمازیں تھیں۔ ادھر سے انعام خسروی میں، بادشاہ نے انعام میں کیا تھا؟ سلام و رحمت کے ہار گوند کر، سلام و رحمت کے ہار گوند گوند کر گلو پرنور سرکار کے گلے میں ڈالے جا رہے تھے۔
زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، زبان کو انتظار کہ کب گفتگو کے لیے حکم ملے گا، گوش کان، کان کو انتظار ہے کہ کب سننے کو ملے گا، مگر ہوا کیا؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔
زبان کو، یہ سب تو ہو گیا، اب کیا بات ہوئی، کس طرح بات ہوئی، اس کا بتا رہے ہیں۔ زبان کو انتظار گفتن، سرکار کی زبان مبارک انتظاری کرتی گئی کہ میں کچھ کہوں، لیکن بولنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ جو کچھ بولا گیا اور جو کچھ بتایا گیا وہ زبان کے واسطے اور کان کے واسطے کے بغیر بتایا گیا۔ زبان کو انتظار گفتن، زبان کو انتظار رہ گیا کہ کچھ بولے، تو گوش کو حسرت شنیدن اور کان اس حسرت میں رہے کہ کچھ سنے، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، یہاں جو کہنا تھا وہ کہہ بھی لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ قرآن شریف میں اس کو گیا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، تو رحمان نے اپنے بندے پر وحی کی جو کی، یہ سی تشنی کی گئی، اس کو بند رکھا گیا ہے، تو وہ جانے جس نے وحی کی اور وہ جانے جس پر وحی کی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ خود مخلوق کو نہیں بتانا چاہتا، اسی لیے اس کو مبہم کہا گیا کہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی کی جو کی، تب کون کیسے جان سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نہ بتانا چاہے تو کون جان سکتا ہے۔
وہ برج بتہا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا، جنت کی سیر کو گئے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں جنت کی قسمت کا ستارہ چمک گیا۔ وہ برج بتہا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ۔ کیوں چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، کہ اس قمر کے قدم گئے تھے۔
وہ برج بتہا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکان لا مکان سے واپس جنت کی سیر کو تشریف لا رہے ہیں۔ اب جنت کی کیا کیفیت تھی؟ وہ برج بتہا، مکہ شریف کے، مدینہ شریف کے برج کا چاند، جب جنت کی سیر کو گیا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ۔ یہ نہیں ہوا کہ سرکار کو جنت پہ جانے سے شرف حاصل ہوا، بلکہ جنت کی قسمت کا ستارہ اوج پر تھا کہ اس قدم کے، اس قمر کے قدم گئے تھے۔ وہ برج بتہا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، کہ اس قمر کے قدم گئے تھے۔
سرور مقدم کی روشنی تھی، کہ تابشوں سے مہے عرب کی، جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کنول بنے تھے۔ جنت میں تشریف لے گئے تو کہتے ہیں سرور مقدم کی روشنی تھی، کتابشوں سے مہے عرب کی، کیا ہوا روشنی تھی وہاں، کہتے ہیں جنا کی گلشن سے جھاڑ فرشی، جھاڑ کہتے ہیں بہت تیز روشنی کو، ایسی روشنی کہ جہاں آنکھیں نہ ٹک سکیں، کہتے ہیں تیز روشنی کا سما تھا خوشی کے مارے، جنا کے گلشن
جنت کے باغ، جنت کے باغوں میں تیز روشنی کا سماں، جھاڑ فرش تیز روشنی کا سماں کہ آنکھیں نہ ٹک سکیں، ایسی روشنی کہاں سے آ رہی تھی روشنی؟ تو کہتے ہیں جو پھول تھے سب کمل بنے تھے، جنت کے باغ میں جتنے پھول تھے کہتے ہیں سب کمل بن گئے تھے، سرکار کی آمد کی برکت سے سب کمل، کمل کہتے ہیں چھوٹے قندیل کو، قمقمے کو، اب بے شمار پھول اور جنت کے باغ، سبحان اللہ، سارے پھول قمقمے بن جائیں تو روشنی کا کیا عالم ہوگا، یہاں چھ بلب لگ جائیں تو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جنت کے باغ میں روشنی کا وہ عالم تھا کہ ہر پھول کمل بن گیا تھا، ایسا روشنی کا سما تھا، سرور مقدم کی روشنی تھی کتابشوں سے مہ عرب کی، جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کمل بنے تھے، طرب کی نازش کے حال چکیے، ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے، یہ جوش زدین تھا کے پودے، کشاکش ارہ کے تلے تھے، آخری شعر ہے یہ، بات ایک اور شعر ہے مقطع، اس شعر میں تو اعلی حضرت نے کمال فرما دیا، جنت کا ذکر کرتے ہیں تو اب جنت کے پودے کا حال بتا، جنت کے پودوں کا کیا حال، کیسی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، ایک طرف چاہتے تھے کہ ہم سرکار کی آمد میں جھومیں، شوق کہتا ہے جھومو، ادب کہتا تھا خبردار ہلنا نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، اللہ کے پیارے حبیب ہیں، ہلا نہیں ادب کے مارے، بالکل ساکت کھڑے رہے، شوق کہتا ہے جھومو، کہتے ہیں کہ ان پودوں کا یہی عالم ہو گیا تھا کہ جب لکڑی بڑی کاٹتے وقت دو آدمی دو طرف سے آرا چلا رہے ہوتے ہیں، ایک یہاں سے کھینچتا ہے، جب اس نے دیکھا کہ اس نے کھینچ لیا تو پھر وہ کھینچ لیتا، پھر یہ کھینچ لیتا، آرا کسی کی طرف جاتا نہیں ہے، پوری طور پر کسی کے ہاتھ میں آتا نہیں ہے، جب یہ کھینچ لیتا ہے تو پھر وہ کھینچ لیتا ہے، بھگت رہا ہوتا ہے کون، وہ نیچے جو لکڑی پڑی ہوتی ہے وہ بھگت رہی ہوتی ہے، اس چال کو کہتے ہیں کشاکش، اور ارہ کہتے ہیں آرے کو، کہتے ہیں اس آرے کے تلے جو لکڑی ہوتی ہے جو بھگت رہی ہوتی ہے، اس وقت وہی ان پودوں کا حال تھا کہ شوق یہاں سے کھینچ رہا تھا، ادب یہاں سے کھینچ رہا تھا، طرب کی نازش کے ہاں لچکیے، ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے، یہ جوش زدین تھا کے پودے، کشاکش ارہ کے تلے تھے،
طرب کی نازش کے ہاں لچکیے، خوشی یہ کہہ رہی تھی، خوشی اس پر ابھار رہی تھی کہ ناچو، جب کوئی مہمان آتا ہے، کوئی محبوب آتا ہے تو خوشی کہتی ہے کہ ناچو گاؤ، تو جنت کے پودوں کی کیا کیفیت تھی، جنت کے پودوں کی کیفیت یہ تھی کہ خوشی ان کو کہہ رہی تھی کہ ناچو، لیکن ادب وہ بندش تھی، ادب باندھ رہا تھا کہ ہلنا مت، ایک جذبہ کہہ رہا ہے کہ ناچو، دوسرا جذبہ کہہ رہا ہے کہ ادب یہ ہے کہ بالکل مت ہلنا، تو گویا کہ کسی زمانے میں درختوں کو کاٹنے کے لیے ایک آرا ہوتا تھا جس کو دو آدمی چلاتے تھے، اگر پہلے ایک آدمی چھوڑتا تھا تو دوسرا کھینچتا تھا تو آرا چلتا تھا، جب دوسرا چھوڑتا تھا تو آرا اس طرف جاتا تھا، اسی طرح آرا چلتا تھا، لیکن اگر دونوں طرف برابر کا ہو تو ساکت ہوتا ہے، یعنی یہ جنت کے پودے جو ساکت کھڑے ہوئے ہیں نا، یہ ایسے نہیں کہ ان کو خوشی نہیں ہوئی، لیکن کیا ہوا ہے کہ ان کو خوشی تو یہ کہہ رہی ہے کہ ناچو، لیکن ادب کہہ رہا ہے کہ ہلو نہیں، جب دونوں طرف آرے کے برابر وہ طاقت ہو تو آرا خاموش ہو جاتا ہے، تو آرا کہتے ہیں کہ طرب کی نازش کے ہاں لچکیے، ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے، یہ دو زدین کا جوش تھا کہ پودے کشا کشے ارہ کے تلے تھے، کھینچا کھینچی آرے کی کھینچا کھینچی کے اندر میں تھے. ایک جذبہ کہہ رہا تھا ناچو, ایک جذبہ کہہ رہا تھا کہ ہلو مت. ہم لوگ جب 9 میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے ایک ٹیچر تھے اقبال صاحب, یہ تھے جماعت اسلامی طرح متاثر تھے, ان کو اپنی اردو پہ بڑا مان تھا. مجھے ایسی اردو آتی ہے کسی کو نہیں آتی, انہوں نے ایم اے ان اردو میں ٹاپ کیا تھا. تو ہم لوگوں نے کہا کہ اب ان کو کس طرح, ایک آدمی اردو دان ہے اور اردو کا فن خان ہے, اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. تو ہم نے کہا حضرت وہ 5 شعر ہیں, ہمیں ان کا ترجمہ نہیں آتا. کہا وہ لکھ کے دے دو, کوئی مسئلہ نہیں. شعر تو میں غالب کے شعر اس طرح چٹکی بجاتے, میں اقبال کے شعر, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے ان کو 5 شعر لکھ کے دیے. اس میں ایک شعر یہ تھا, طرب کی نازش کے ہاں لچکیے, ادب و بندش کے ہل نہ سکیے. وہ دوسرے دن آئے, بولے یار تمہارے لکھنے میں تو غلطی نہیں ہوئی. بالکل یہی شعر, نہیں کچھ مسئلہ ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک ہفتے بعد بولا بھائی ایک ہفتہ اور دے دو. ایک ہفتے بعد وہ 5 شعر ہیں نا, بولے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا. پھر ہم نے کہا کہ یادار کے شعر ہیں, پھر کہا کہ اس کا مطلب بتاؤ. ان کو مطلب بتایا, جب ان کو مطلب بتایا نا, انہوں نے بولا مجھے دیوان لا کے دو. دیوان لا کے دیا, سنی ہو گئے صرف آلات کے شعر پڑھ کر. سنی ہونے کے بعد ہماری فیئر ویل پارٹی تھی, اس میں سنی وہابیت کا جھگڑا ہوا تھا. تو ان کا نام آتا تھا کہ یہ بریلویوں کے پس پشت یہ ہیں. صرف آلات کے اشعار میں یہ خوبی ہے کہ اگر کوئی سمجھنے والا ہو اور اس کا ذوق رکھتا ہو تو سنی ہو جائے گا, بشرطے کہ وہ ذوق رکھتا ہو, بھلے وہ ہمارا والا نہ ہو. طرب کی نازش کے ہاں لچکیے, ادب و بندش کے ہل نہ سکیے. یہ جوش زدین تھا کے پودے, کشا کشے ارہ کے تلے تھے.
خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے, ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آلیے تھے.
ٹھیک ہے, اب سرکار دور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. جو زنجیر کے ہل رہی تھی وہ ہل رہی تھی, بستر گرم تھا, جو پانی سرکار نے وضو فرمایا تھا جو بہ رہا تھا وہ بہ رہا تھا. اب اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں ہم لوگ, ایک چیز چل رہی ہے, ایک مشین ہے, فیکٹری میں مشین چل رہی ہے, بجلی چلی گئی. اب کیا ہوگا؟ وہ مشین وہیں رک جائے گی جب تک کہ بجلی نہیں آئے گی, وہ چکر نہیں مارے گی. وہ مشین وہیں رکا رہے گا جب تک کہ بجلی نہیں آئے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے. بجلی کیا چیز ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی ساری زندگی ہے, ساری حیات جو ہے سرکار کے صدقے میں. جب سرکار تشریف لے گئے کائنات کا پورا عمل رک گیا. سرکار تشریف لائے, زنجیر نے ہلنا شروع کر دیا, بستر کی گرمی باقی تھی, گرمی باقی رہی, جو پانی بہ رہا تھا اسے بہنا شروع کر دیا. خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے سرکار کروڑوں منزل میں گئے. ایک ایک منزل کے درمیان لاکھوں سال کا فاصلہ تھا. سرکار یہ سب زیارتیں کر کے سب جگہ تشریف لے جا کر جب واپس لائے, ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی, ابھی تاروں کی چھاؤں نہیں بدلی تھی. یعنی تاروں کی ایک چمک ہوتی ہے, ایک چمک اور دوسری چمک کے درمیان جو اندھیرا ہوتا ہے یہ بھی بدلا نہیں تھا. ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے. سرکار واپس دنیا میں تشریف لے آئے. اب اعلی حضرت ایک
نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت, اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے, ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. سرکار ہے وظیفہ قبول, سرکار ہے تمنا, نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ, روی تھی کیا کہتے قافیے تھے. نبی رحمت شفیع امت رضا فی اللہ ہو عنایت, اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ, ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے.
شاعری میں ایک سنت ہے حسن اختتام. حسن اختتام ہے کہ آدمی اپنی نظم کو اس طرح اختتام کرے کہ اس میں کچھ مانگ لے، کچھ طلب کر لے. تعالیٰ کہتا ہے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. جب آدمی کسی مہمان کو بلاتا ہے تو اپنے غلاموں کو اچھے کپڑے پہناتا ہے، غلاموں میں لباس بانٹے جاتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اس وقت جو خلعتیں بادشاہ اپنے جو درباری ہوتے ہیں ان کو جو دیتا ہے وہ کپڑے نہیں کہے جاتے، وہ خلعت کہی جاتی ہیں. تو بادشاہ کے ہاں جب کوئی محبوب یا کوئی مہمان آتا ہے، یا بادشاہ کی شادی ہوتی ہے، اس کے شہزادے کی شادی ہوتی ہے، کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، تو بادشاہ خاص لباس بنا کر سب کو بانٹتا ہے. تو اللہ کریم ہے، آپ اس کے محبوب ہیں، آپ وہاں تشریف لے گئے تھے، تو نبی رحمت، آپ تو رحمت والے نبی ہیں، آپ امت کے شفیع ہیں، رضا پر بھی کچھ عنایت ہو جائے، اسے بھی ان خلعتوں سے کچھ تھوڑا سا حصہ مل جائے جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. اب انکساری کر رہے ہیں، ثناء سرکار ہے وظیفہ. اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی کسی دولت مند کی تعریف کے لیے کوئی شعر نہیں لکھا. نواب رامپور، نہیں کیا نام ہے، نانپارا، ریاست نانپارا کا جو نواب تھا، اس کی شاید مسند نشینی تھی یا تاج پوشی رکھی تھی اس نے، تو اس نے آلات سے کہا کہ آپ پیشے لکھیں. تو آلات کے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت لکھ دیں، بہت بڑے نواب ہیں، کچھ نہ کچھ مل جائے گا. آلات نے پھر اس میں کہا کہ میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. آلات نے سرکار کی حمد لکھی، اس کی تعریف کوئی نہیں لکھی، اور اس میں آخر میں انکار بھی کر رہا ہے کہ میرا دین جو ہے نا وہ پا رہا ہے نہ، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے. یعنی نان پارا ریاست کی برائی کی، وہ تو روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی کیا قدر ہے. ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. ہمارا مقصد، ہمارا وظیفہ سرکار کی ثناء ہے، اور ہماری تمنا کیا ہے کہ سرکار قبول فرما لے. نہ شاعری کی نہ شوق تھا، نہ لالچ تھی، نہ اس کی پرواہ تھی کہ کوئی شاعری ہو جائے. کیا ردیف تھی، کیا قافیہ تھی، نہ کوئی ردیف کا ہم نے خیال کیا، نہ قافیوں کا خیال کیا، پھر بھی ایسی چیز لکھ دی کہ محسن کاکوروی نے جب سنی نا، بولے حضور میں معذرت خواہوں، اس قصیدے کے بعد میں آپ کو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں سنا سکتا. محسن کاکوروی کا قصیدہ ہمارے کورس میں یہ کہا جاتا ہے کہ معراج نظم، یہ نظم کی معراج ہے. لیکن محسن کاکوروی خود بیچارہ یہ قصیدہ لے کر آیا، دو شعر سنائے، جب آلات کا قصیدہ سنا بند کر کے چپ چاپ منہ بسور کے چلا گیا کہ حضور اب تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں کچھ سناؤں.